شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تعالى في مقام آخر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. دوسری پنگی خلصہ معزز حاضرین، آج کے اس اجلاس کی غرض اس کے مقاصد آپ حضرات نے بذریعہ اجتہاد شیر خدا کانفرنس کے مبارک اور مقدس عنوان سے معلوم کر لیے ہیں انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ مجھے آج اس عنوان پر اپنے شہر میں مفتی اعظم جنگ حضرت مولانا محمد ولی اللہ صاحب زیدہ مزدوروں کی زیر صدارت کچھ عرض کرنے کا موقع ملا ہے. سینکڑوں جلسوں سے خطاب کرنے کا موقع ملا اور آئندہ بھی انشاءاللہ بشرط زندگی مختلف مواقع دینی گفتگو کے میسر آتے رہیں گے. میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ انتہائی مسرت کی بات ہے کہ مجھے آج اپنے شہر میں اس عنوان پر کچھ عرض کرنے کا موقع ملا ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہمارے موجودہ ماحول میں دیانتداری کے ساتھ عدم توجہ کی وجہ سے ایک ذہن بن گیا ہے اور وہ ذہن یہ ہے کہ حیدر کلار حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ایک ایسی ذات ہے کہ جس ذات کو وہ تمام مکاتب فکر بلا اختلاف تسلیم کرتے ہیں کہ جو فرقے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اس ذہن کے پیش نظر اہل سنت والجماعت کے بعض دوست احباب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب ان کی سیرت و کردار ان کے حالات زندگی اور ان کی شخصیت کے تعارف کے لیے کانفرنسیں یا اجلاسوں کی زیادہ ضرورت محسوس نہ کی. یہ سمجھ کر کہ ایک ذات گرامی کو جب بلا اختلاف تسلیم کیا جا رہا ہے تو اگر ہم اس ذات اقدس کو نذرانہ عقیدت پیش کریں تو بے شک اجر و ثواب ہوگا اور اگر نہ پیش کیا جائے نذرانہ عقیدت تو نقصان کوئی نہیں. کیا مطلب نقصان کیوں نہیں؟ نقصان اس لیے نہیں کہ مقصد تو یہ ہے ان کے تعارف اور ان کی سیرت و کردار کے بیان سے کہ لوگ ان کے معتقد ہوں، ان کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، ان کے ساتھ عقیدت محبت کا مظاہرہ کریں، اور کوئی بھی شخص ان کے متعلقہ غلط نظریات رکھ کر گمراہ نہ ہو، لیکن جب کوئی ان کے متعلق غلط نظریہ رکھتا ہی تھی، ان کے ساتھ جب کسی کی عداوت ہی نہیں ہے، تو اگر ہم ان کے فضائل بیان نہ بھی کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر ان کی سیرت کو بیان کر لیا گیا تو اجر تو یقیناً ملے گا، لیکن نہ اگر بیان کیا جائے تو نقصان کوئی نہیں، یہ ایک ذہن بن گیا۔ نتیجتاً یوم صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم، یوم عثمان غنی، یوم معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یوم سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ اس قسم کے کئی اور مختلف مسائل پر ملک میں کانفرنسیں منعقد ہوتی رہی، ہوتی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، لیکن ایک خاص حلقے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر مختلف قسم کی کانفرنسیں کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور میں نے اس کی وجہ عرض کی ہے کہ معاذ اللہ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ایمان نہیں یا عقیدہ نہیں یا پیار نہیں یا محبت نہیں، یہ مقصد نہیں، بلکہ ایک غلط فہمی تھی کہ ان کے ساتھ جب ہر ایک کو عقیدت ہے، اگر ان کا تعارف نہ بھی کرایا جائے اتنا وسیع پیمانے پر تو نقصان کوئی نہیں، مقصد تبلیغ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلقہ ایک حلقے نے یا بعض احباب نے پوری دیانتداری کے ساتھ، بد دیانتی نہیں، پوری دیانتداری کے ساتھ، بد دیانتی کی بنیاد پر نہیں جیسے میں نے عرض کیا، البتہ غلط فہمی ضرور ہوئی، میری گزارشات مختلف دوستوں نے جمعہ کے خطبات میں بھی سنی ہوں گی، اور آج بھی میں قدرے تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس غلط فہمی اور مغالطے سے نکلنا چاہیے، یہ سوچ، یہ انداز فکر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات متنازع نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ جہاں اور بہت ساری مقدس شخصیات کو دشمنان اسلام نے معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو بھی معاف نہیں کیا گیا، بین ہی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو بھی معاف نہیں کیا گیا، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ جہاں تک میں اپنے طور تحقیق کر سکا ہوں یا میری معلومات کی دوڑ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات برابر دوسرے بہت سارے صحابہ اکرام کی طرح مظلوم ہیں، بلکہ بعض وجوہات کی بنا پر ان سے زیادہ مظلوم ہیں، مثلا اصحاب ثلاثہ خصوصیت کے ساتھ، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان،
اور دیگر صحابہ رسول عموما، ان کے دشمن کائنات میں بے پناہ ہیں، آج بھی ہیں، آج سے پہلے بھی تھے، اور قرن اول میں بھی ان کے دشمن تھے، یعنی مشرکین مکہ. لیکن آج تک ان مقدس شخصیات پر اور تو بہت سارے الزامات لگائے گئے ہوں گے، بے بنیاد الزامات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ان پہ یہ الزام آج تک کسی نے نہیں لگایا کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے. آپ جتنا چاہیں مطالعہ کر لیں، دشمنان اصحاب پیغمبر کا ایک گروہ آپ کو اصحاب رسول کے ساتھ دشمنی کرتا ہوا نظر آئے گا، کھلا کھلا، خصوصاً اصحاب ثلاثہ کے خلاف. لیکن ان کے الزامات میں اور تو بہت ساری چیزیں ہوں گی. یہ الزام آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان اس قرآن کے قائل نہیں تھے. یہ الزام آپ کو کہیں نہیں ملے گا، بلکہ اس کے برعکس دشمن کی قلم سے بھی نکلی ہوئی تحریر اس بات کی تائید کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اصحاب ثلاثہ نے اس قرآن کو کتابی شکل دینے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے اور امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لاریب کتاب اتری، صحابہ کرام نے اس کو حفظ کیا، کاغذوں کے مختلف ٹکڑوں پر یہ تحریر تھی، درختوں کے پتوں پر یہ تحریر تھی، سینوں میں یہ محفوظ تھی، یکجا جیسے کہ آج ہے کتابی شکل میں نہیں تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ گئے، آپ کی رحلت کے بعد اصحاب ثلاثہ نے آنے والی نسلوں پہ احسان کرتے ہوئے امت مسلمہ کی ہدایت رہنمائی کو پیش نظر رکھ کر اس کتاب کو مختلف مقامات سے جمع کر کے کتابی شکل میں مدون کر کے مختلف علاقوں میں پہنچایا، جس میں نمایاں کارنامہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیا. بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ قرآن کو جمع کر کے امت تک پہنچانے کی یہ مقدس اور مبارک کارروائی اصحاب پیغمبر نے سر انجام دی ہے، خصوصاً اصحاب ثلاثہ نے. یہ جو کچھ میں نے اب تک عرض کیا ہے، یہ جہاں ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ماننے والوں کی کتب میں موجود ہے، وہاں یہ تمام تر کارروائی ان کو نہ ماننے والوں کی کتب میں بھی موجود ہے. واضح لفظوں میں گویا ان کا اقرار ہے کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل میں جس جماعت نے جمع کیا ہے وہ جماعت اصحاب ثلاثہ کی سربراہی میں کام کر رہی تھی، اور یہ پیش تھے اس کتاب کو جمع کرنے میں. پھر ان سب میں نمایاں کارنامہ جس شخصیت نے سر انجام دیا وہ حضرت عثمان ذو النورین ہیں، جو جامع القرآن کے عنوان سے مشہور ہوئے. گویا اصحاب ثلاثہ پر یا ان کے ساتھ سوائے حضرت علی المرتضیٰ کے کسی اور صحابی پہ یہ الزام نہیں آیا کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، بلکہ الٹا دشمن نے بھی اقرار کیا ہے کہ اس قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے، جمع کر کے مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں کے پاس، مختلف گویا سلطنتوں میں، مختلف وادیوں میں، مختلف ممالک میں پہنچانے والے یہی مقدس افراد ہیں. یہ گویا دوست بھی مانتا ہے، دشمن بھی مانتا ہے. اس سے ہٹ کر انتہائی غلط، انتہائی گھنونا، انتہائی غلیظ اور خطرناک الزام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر لگایا گیا کہ باقی تو محمد رسول اللہ کی پوری جماعت اس قرآن کی قائل تھی اور اس قرآن کو مانتی تھی، اس کی اشاعت کرتی تھی، اس کی تلاوت کرتی تھی، اسی کے مطابق وہ عملی زندگی گزارتے تھے، اسی کے مطابق ان کے شب و روز کے افعال تھے، اسی کے مطابق ان کی سلطنت تھی، اور یہی قرآن عملاً گویا اصحاب ثلاثہ کے دور اقتدار میں نافذ العمل تھا، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کا واسطہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، گویا دشمن نے بھی اس تمام کار روائی کو تسلیم کیا ہے کہ اصحاب ثلاثہ کے دور میں یہی قرآن نافذ العمل تھا، اسی پہ ایمان تھا، اسی کے مطابق شب و روز کے اعمال تھے، اور سب سے پہلے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو اصحاب پیغمبر فوراً یہ بات کہتے کہ کتاب اللہ کو دیکھیے، اگر اس میں یہ مسئلہ واضح طور پہ نہ ملے تو حدیث نبوی میں دیکھیے، اگر حدیث پیغمبر میں نہ ملے تو اس کے بعد پھر مسئلہ آیا کرتا تھا اجتہاد کا اور رائے کا، سوچ اور فکر کا، کہ اب اس صورت میں کیا کیا جائے جب قرآن و سنت میں یہ مسئلہ واضح طور پہ موجود نہیں ہے. گویا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو دشمن نے بھی تسلیم کی ہیں کہ اصحاب ثلاثہ کے دور میں یہ طریقہ کار تھا. اس کے برعکس گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، وہ اس قرآن کے قائل نہیں تھے، نہ انہوں نے اس قرآن کے جمع کرنے میں کوئی خدمت سر انجام دی، نہ وہ اس قرآن کو پڑھا کرتے تھے، نہ انہوں نے اس قرآن کے مطابق عملی زندگی گزاری، اور نہ ہی ان کی نظر میں اس قرآن کی کوئی ویلیو، رکعت اور اہمیت تھی. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں نے حضرت علی کے لیے اپنی تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، اور شب و روز کی محنت اور کافر کاوش، بلکہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں روپیہ صرف کر کے یہ چیزیں پبلک میں پھیلائی ہیں کہ علی المرتضیٰ اس قرآن کے قائل نہیں تھے. میرا آپ سے عرض کرنے کا آج مقصد یہ ہے کہ جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے نا کہ اصحاب رسول کے خلاف دشمنان اسلام نے الزامات لگا کے وہ ایک زیادتی کی، اور وہ مظلوم ہے کہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، بغیر کسی جرم کی ان کو آج تک گالیاں دی جاتی ہیں، اور دو دو کوڑیوں کے لوگ تبرائی، چرسی، اچکے تبرا کرتے ہیں. مظلوم تو وہ بھی یقیناً ہے، لیکن سب سے زیادہ ظلم میری سوچ ہے وہ حیدر کرار پہ کیا گیا ہے کہ یہ الزام اتنا غلیظ اور خطرناک الزام کہ وہ اللہ کی کتاب کے قائل نہیں تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، یہ الزام دشمن ابو بکر عمر پہ بھی نہیں لگا سکا کہ جو دشمن نے علی المرتضیٰ پہ الزام لگا دیا ہے. جب یہ الزام لگ چکا ہے اور تحریروں میں آ گیا، کتابیں کئی کئی جلدوں میں چھپ کے میدان میں آ گئی، تو آپ بتلائیے کہ کیا اہل سنت والجماعت کی ذمہ داری نہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول کے خادم ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں، غلام ہیں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اصحاب رسول کی مدح، ان کی منقبت، ان کے فضائل اور ان کی سیرت و کردار کو بیان کر کے لوگوں کی عقیدت ان کے ساتھ جوڑ دیں. جس اہل سنت کے مکتب فکر کا یہ پروگرام ہے اور ان کی زندگی کا یہ مشن ہے، کیا ان کے ذمہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر بھی جلسے اور کانفرنسیں کر کے لوگوں کو آگاہ کریں ان کے دشمنوں سے، اور ان کے فضائل اور کردار کو بیان کر کے لوگوں کے ذہن میں ان کی عقیدت اتاریں؟ کیا یہ فرض بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ایمانداری سے بتائیے، بنتا ہے نا فرض؟ تو میں آج میں نے عرض کیا کہ انتہائی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے شہر میں اس عنوان پر ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کا موقع ملا، اور ایک آپ حضرات کو لائن دینے کا موقع مل گیا کہ آپ کی سوچ بدلے، آپ کو محسوس ہو، معلوم ہو کہ علی المرتضیٰ بھی ایک وہ صحابی رسول ہیں اور جلیل قدر صحابی ہیں کہ جن کا دشمن رات دن ایک کر کے ان کے خلاف یہ زہر اگل رہا ہے، اور سب سے بڑا خطرناک اور گھنونا الزام ان پہ عائد کر رہا ہے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے. تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے چند ایک اصولی گزارشات عرض کروں گا، اور آپ کی اپنی زبان سے ان معروضات کا آپ سے جواب لینے کی کوشش کروں گا. بنیادی طور پر آپ یہ بتلائیے کہ جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، پوری امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ الحمد سے والناس تک محفوظ ہے. عقیدہ ہے یا نہیں؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے تاکہ گرمی کی شدت میں آپ بھی نہ تھکیں اور مجھے بھی بولنے میں آسانی محسوس ہو. 14 صدیوں سے امت کا اتفاق چلا رہا ہے اس بات پر کہ یہ کتاب جسے ہم قرآن کے نام سے جانتے، پڑھتے اور یاد کرتے ہیں، یہ الحمد سے والناس تک محفوظ ہے. اس پہ اتفاق ہے یا نہیں؟ اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ الحمد و الناس تک اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس میں جتنے حکم آئے ہیں وہ بغیر کسی تضاد کی, جیسے عام لوگوں کے طرز عمل میں بعض اوقات تضاد ہو جاتا ہے, گفتگو میں تضاد ہو جاتا ہے, تحریر میں تضاد ہوتا ہے, یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی تضاد نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں ایک حکم دوسرے کے مخالف آ جائے. الحمد و الناس تک یہ کتاب تضادات سے منزہ, پاک اور مقدس ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں. اس پہ بھی اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ کتاب لاریب ہے, اس میں کوئی شبہ کوئی شک کی گنجائش نہیں. اور اس پہ بھی اتفاق چلا رہا ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کا کہ اس قرآن کی زیر و زبر پہ ایمان رکھنا ضروری اور فرض ہے, اور اس کا انکار کرنا کفر ہے. اتفاق ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے, اس کا انکار کفر اور اس پہ ایمان لانا ضروری. کیوں؟ اگر اس قرآن کا انکار کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اس میں جتنے احکام آئے ہیں ان تمام انسان کے کفر کا سبب بن رہا ہے. ایک آیت کا انکار ایک شخص کو مسلمانوں کے دائرہ سے نکال دیتا ہے, یا کسی آیت کی زیر و زبر کا انکار مسلمانوں کو حلقہ اسلام سے, ایک شخص کو مسلمانوں کے حلقہ اسلام سے حلقے سے باہر کر دیتا ہے. تو لازمی یہ بات آپ کو ماننا ہوگی کہ جس کتاب کی ایک آیت کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے انکار سے آدمی کافر بن جاتا ہے, تو اس پورے کے انکار سے کیا کافر نہیں ہوگا؟ اونچی آواز سے, یعنی ایک میں آیت کے بھی حد کے نیچے اور اس سے اور اتر کے بات کہتا ہوں, ایک زیر کا انکار بھی کفر ہے, زبر کا انکار بھی, بے شک مد کا انکار بھی کفر ہے. یعنی ہر لفظ کو اسی طرح ماننا ضروری ہے جس طرح کہ وہ کتاب اللہ میں تحریر ہے, اور 14 صدی سے جس طرح اس کو دنیا پرتی چلی آ رہی ہے, بے نہیں حرف بحرف اس کو اسی طرح از اول تا آخر ماننا ایمان کے لیے ضروری, اور اس میں سے کسی ایک آیت کا, کسی ایک حرف کا, کسی زیر کا, زبر کا, پیش کا, مد کا, شد کا, اور کسی طرح بھی اس کا کسی لحاظ سے انکار, وہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے. اور انکار کرنے والا قطعاً مسلمان نہیں رہے گا, وہ خارج از اسلام تصور ہوگا, چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے. لیکن دنیا اسلام ایسے انسان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں جو قرآن کے کسی ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہو. یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ نہیں؟ جہاں تک قرآن کے تقدس کا مسئلہ ہے, اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے, وہ آپ جانتے ہیں مختلف قسم کے جھگڑے مسلمانوں میں پڑتے ہیں. ان جھگڑوں کے مابین قرآن کو فیصل مان لیا جاتا ہے کہ جی اس پہ ہاتھ رکھ دیجیے ہماری تسلی ہو جائے گی. مختلف وعدے وعید معاہدے ہوتے ہیں, قرآن کو مابین رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں مجھے یقین آ جائے گا. اگر معاہدے کے بعد کوئی شخص اس سے ہٹتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے بارہا اس کائنات میں قرآن کو دامن بنا کر اس کے ساتھ الف اٹھا کے آپ کر کے خلاف پر فکر کرنے والوں پر عذاب اترا ہے. اور آپ نے کئی مرتبہ اختلاف قسم کے کئی لوگ گویا ذلیل ہوتے دیکھے ہوں گے, اور آئندہ بھی اللہ نہ کرے کہ کوئی اس قسم کی کارروائی کرے وہ بھی ذلیل ہوگا. یعنی کتاب اللہ کا یہ تقدس شرافت مسلمانوں میں ایک مسلمہ حقیقت ہے. لوگ عام طور پر اس کا حلف اٹھاتے ہیں, اس کو ضامن بنا لیا جاتا ہے, اس پہ ہاتھ رکھ کے فیصلے کر لیے جاتے ہیں. مختلف علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جی مجھے آپ پہ شبہ ہے, آپ چور ہیں یا آپ نے یہ زیادتی کی ہے, اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جگہ فلاں آدمی چٹھی لکھ کے ہم آپ کو معاف کر دیں گے. جو چٹھی لکھنے والا ہوتا ہے اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کے رکھ کے چٹھی لکھیں گے تو میں قبول کروں گا, مجھے ویسے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے, آپ کاغذ قلم قرآن پہ رکھیں اور اس پہ رکھ کے چٹھی لکھ دیں, مجھے آپ پہ یقین آ جائے گا. ہم نے کئی ایک پرے کے مسائل ایسے دیکھے ہیں, اور کئی برے سے برے آدمی ایسے دیکھے کہ پہلے تو انہوں نے ذمہ داری لے لی ہم چٹھی لکھیں گے, لیکن جب یہ شرط آئی کہ آپ چٹھی قرآن پہ رکھ کے لکھیں گے تو برے سے برے آدمیوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم یہ کارروائی کرنے کو تو تیار نہیں ہیں, اور بہت سارے گناہ ہم یہ جرم کریں جس پہ عذاب اترنے کے خدشات فوری بھی ہو جاتے ہیں, دیر پا بھی عذاب اترتا ہے, ہم یہ کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماحول اور معاشرے میں قرآن کریم کو ایک اہمیت حاصل ہے, اس کے ایک تقدس اور اس کی ایک شرافت, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے پوری دنیا اسلام میں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہی وہ کتاب ہے جس کو مرنے کے بعد لوگ میت کی قبر پہ پڑھنے میں یہ اجر سمجھتے ہیں کہ شاید اس ذریعے اس کی بخشش ہو جائے. 5 وقت نمازوں میں اسی قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے, چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچے اس قرآن کو حفظ کر رہے ہیں, اسی قرآن کے نظام کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں, قرآن و سنت کے نظام کو جاری کرنے کے لیے آج تک متعدد تحریکیں اٹھ چکی ہیں, ہزاروں سینکڑوں برق لاکھوں مسلمان قرآن و سنت کے نظام کے لیے قربانیاں تک پیش کر چکے ہیں اور آج تک عملاً تواتر کے ساتھ پوری 1400 سال کی امت یہ مانتی چلی آ رہی ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو آج سے 14 صدی پیشتر ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری, اور یہی وہ قرآن اور کتاب ہے کہ جس کا دور حضرت جبریل ہر رمضان مبارک میں اللہ کے آخری رسول کے ساتھ آ کے کیا کرتے تھے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے متعلق خالق نے اعلان کیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے, اس کو یہ برکتیں کہاں سے ملی؟ اس لیے ملی کہ اس برکت والے اس مہینے میں قرآن اتارا گیا, اس قرآن نے اس مہینے کو برکت بنا دیے, تو اسی قرآن کے یہ فضائل ہیں. اور یہی وہ کتاب ہے, یہی وہ قرآن ہے جس کے لیے خالق نے خود اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس کو اتارے, ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. یہی وہ مقدس کتاب اور یہی وہ قرآن ہے جس کی انگنت تفسیریں لکھی گئیں, یہی وہ قرآن ہے جس کی اشاعت, جس کے تحفظ کے لیے سینکڑوں دینی ادارے دینی مدارس کام کر رہی, یہی وہ کتاب اللہ ہے کہ جس کے ارشادات عالیہ ہر جمعے ہر درس میں بیان کیے جاتے ہیں, یہی وہ کتاب اللہ ہے جس کا مختلف مساجد میں ہر صبح کو درس دیا جاتا ہے, یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جس قرآن کریم کے حکم کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض واجب ہے اور اس کا انکار کفر ہے. میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 14 صدیوں سے پورے تواتر کے تحت اس کتاب کو مقدس مانا جا رہا ہے, اس پہ ایمان لانا فرض اور ضروری قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے انکار کو کفر گردانا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے الہامی ہونے میں, جس کے آسمان سے اترنے میں اور جس کے وحی ہونے میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے. اور اسی قرآن کو مشرکین مکہ کہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آپ سے لڑائی ختم کرتے ہیں, اختلاف مٹاتے ہیں, آپ اس قرآن میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دیں, یہ ہمارے چند نظریات کے خلاف بولتے ہیں, اس میں اگر آپ تبدیلی کر دیں ہم آپ سے اتفاق کر لیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تبدیلی تو میں تب کروں کہ میری ذاتی رائے ہو, جب ذاتی رائے نہیں یہ وہی ہے تو وہی میں تبدیلی کیسے کر سکتا ہوں, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, میں وہی کچھ بیان کروں گا جو یہ قرآن لایا ہے جس کو اس نے بیان کی ہے. اور اسی کتاب کے بیان کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا, فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته, اے میرے پیغمبر اے میرے رسول یا ایھا الرسول بلغ, آپ کو تبلیغ کرنا ہوگا کس بات کی؟ ما انزل الیک, جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کی آپ کو تبلیغ کرنا فرض ہے, لازمی ہے. وان لم تفعل, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا, اس اترنے والی کتاب کے ارشادات کو آپ نے بیان نہیں کیا, اترنے والی وحی کو آپ نے بیان نہ کیا, تو فما بلغت رسالتہ, گویا آپ نے رسالت کو بیان ہی نہیں کیا, رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اس آیت سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہی وہ وحی ہے, یہی وہ قرآن ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی وحی کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا بیان آپ کے ذمہ لازمی ہے, اگر نہ بیان کیا گیا تو گویا رسول نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ 14 صدیوں سے ایک نقطۂ نظر, ایک موقف امت میں چلا آ رہا ہے, اور ہر آدمی یہ یقین کیے بیٹھے کہ یہ کتاب سچی ہے اور اس کا انکار کفر ہے. جب یہ بات اپنی جگہ پختہ ہے, ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن کا انکار کفر ہے, تو جس شخص نے حضرت علی المرتضیٰ پہ یہ الزام عائد کیا کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے تھے, گویا اس نے واقع لفظوں میں کیا یہ الزام نہیں لگایا کہ علی کافر ہے؟ اسی آواز سے کہیے, میری بات آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اسی آواز سے, مدت ہو گئی آپ کو میری معروضات سنتے ہوئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ میرے انداز گفتگو کو سمجھنے کے یقیناً عادی بن گئے ہوں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا غلیظ فتنہ ہے وہ جس نے حیدر کرار کو کافر لکھا ہے. لفظ کافر تو زبان پہ نہیں آیا, لیکن کیا دنیا پاگل ہے وہ سمجھ نہیں سکتی؟ ایک شخص کے متعلق آپ رات دن یہ پروپوگنڈا کرتی ہیں, اس نے فلاں کے مکان میں, یہ شخص فلاں کے مکان میں داخل ہوا, اس نے پیٹی کا تالا توڑا, اس نے اتنے زیورات نکالے, اس نے اتنا سرمایہ نکالا, اس نے اتنے نقد پیسے نکالے, اتنے جوڑے کپڑوں کے لے گیا, بیٹی کا جہیز پڑا تھا وہ لے گیا, یہ سب کچھ آپ ایک شخص سے الزام لگاتے ہیں. اور جب یہ کہا جائے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس شخص نے چوری کی ہے, تو آپ یہ کہیں کہ میں نے تو نہیں کہا کہ اس نے چوری کی ہے, یا میں نے کوئی لفظ چور استعمال کیے, تو دنیا کا ہر ذی فہم اس بدبخت کے منہ پہ تھپڑ مارے گا کہ تو نے لفظ بے شک چوری کا استعمال نہیں کیا, لیکن جو داستان تو نے بیان کی ہے وہ چوری ہی کی تو کہانی ہے, اس کے ماں سوا اور لفظ کون سا استعمال کیا جا سکے گا؟ تو جس شخص نے اپنی کتب میں تحریر کیا علی اس قرآن کو نہیں مانتے تھے, جس نے یہ لکھا علی کے اس قرآن پہ ایمان نہیں تھا، جس نے یہ تحریر کیا علی نے اس قرآن کی ساتھ نہیں کی، جس نے یہ واضح کیا علی اس قرآن کو اپنی نمازوں میں نہیں پڑھتے تھے، گویا اس نے علی کے لیے لفظ کافر تو بے شک استعمال نہیں کیا، لیکن جو کہانی اس نے بیان کی ہے کیا اس کے مطابق اس بے ایمان کا یہی موقف نہیں ہے کہ وہ علی کو کافر جانتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ انتہائی مسرت کی بات ہے، میں حضرت مفتی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے ہزاروں خامی ہیں، ہزاروں نقصے ہیں، ہزاروں گناہ ہیں، کوئی لیاقت نہیں، کوئی فہم نہیں، پر اتنی خوشی ضرور محسوس کر رہا ہوں کہ بات میں نے ابھی اشارے میں کی لیکن آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ فرقہ کون سا ہے۔ اس نوجوان کس نعرے سے کہ رافضیت مرد آباد، میں خوشی سے پھول گیا کہ کم از کم اب میرے مسلک کے افراد یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اس قسم کا بدباطن گروہ کون سا گروہ ہے۔ میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں کھلیں، علی المرتضیٰ غیر متنازع نہیں رہے بلکہ اسی طبقہ نے جس نے ابو بکر پہ لعنت بھیجی ہے معاذ اللہ، وہی عنصر جو عثمان عمر کو نہیں مانتا، وہی عنصر حیدر کرار کا بدترین دشمن ہے۔ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کی ان گنت کتابیں اس بات کی شہادت مہیا کر رہی ہیں کہ علی اس قرآن کو نہیں مانتے تھے، علی کا قرآن کوئی اور تھا، وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ میرا الزام ہے اس بات پر کہ شیعت نے علی کو بدنام کی ہے، جس کو 14 صدی کی پوری امت قرآن مانتی ہے، شیعت کہتی ہے علی اس قرآن کے قائل نہیں تھے، جبکہ اس قرآن کا انکار کفر ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں رفت نے علی کو کافر کہا ہے، اور مجھے کہنے کا حق ہے کہ جو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو اور تمام صحابہ کو کافر کہتے، مجھے اس کو کافر کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ بھی کافر جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اونچی آواز سے جو علی کو کافر کہتا ہو وہ کافر ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، جو نبی کی پوری جماعت کو کافر کہتا ہو وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟ اور اونچی آواز سے، اور بلند آواز سے، صرف زبان تک یا حلق سے نیچے بھی بات اتری ہے؟ جی حلق سے نیچے بھی بات اتری ہے کہ جو علی کو کافر لکھتا ہے معاذ اللہ وہ کافر ہے یا نہیں؟ تو جس نے یہ لکھا ہے علی اس قرآن کو نہیں مانتے تھے، اس نے دوسرے لفظوں میں علی کے کفر کا فتویٰ دیا یا نہیں دیا؟ اسی بات سے بات ذہن میں آئی نہیں آئی؟ موقف میرا ذہن میں اترا یا نہیں اترا؟ جس نے یہ کہا ہے کہ علی اس قرآن کو نہیں مانتے، اس نے فتویٰ یہی دیا نا کہ علی کافر ہیں؟ بولتے تو نہیں دکھتے کیوں؟ اونچی آواز سے، تو جس نے یہ کچھ تحریر کی ہے اس کو کافر کہنے میں کوئی جھجک ہے جی؟ اونچی آواز سے، اس کو کافر کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے جو حیدر کرار تک کو بھی معاف نہ کرے اور ان پہ الزام لگائے وہ اس قرآن کو نہیں مانتے، علی اسی قرآن کو مانتے تھے، اسی قرآن کے حافظ تھے، اسی قرآن کی شاعت کرتے تھے، اسی قرآن کو تراویح میں پڑھتے تھے، اور یہی وہ قرآن ہے جو علی کے سینہ میں محفوظ تھا۔ اگر علی اس قرآن کو نہ مانتے ہوتے تو جب معاویہ بن ابی سفیان نے اس قرآن کا واسطہ جنگ سفین میں دیا تھا، علی خاموشی اختیار نہ کرتے؟ علی کا یہی قرآن تھا، اسی پہ ایمان تھا، اسی کی اشاعت تھی۔ جس بے ایمان نے، جس غدار ملت نے علی پہ الزام لگائے ہے وہ اس قرآن کو نہیں مانتے تھے، مجھے اس کے دجال ہونے میں، اس کے فتنہ ہونے میں، اس کے شرارتی ہونے میں، اس کے مرتد ہونے میں، اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میرے واجب الاحترام سامعین، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جہاں اور صحابہ مسلوم ہیں وہاں علی المرتضیٰ بھی، بولیے نا، مسلوم ہے۔ سنیت کو علی کی عفت کا علم بلند کرنا چاہیے، سنیت کو علی کے تقدس کا علم بلند کرنا چاہیے، سنیت کو علی کا یوم منانا چاہیے، سنیت کو علی کا تعارف کرانا چاہیے۔ سنی ہی علی کا وارث ہے، باقی کوئی وارث نہیں ہے۔ علی سنیوں کا، سنی علی کے، نہیں خاموشی کے اختیار کرتے، علی سنیوں کا، سنی اسی آواز سے، علی سنیوں کا، سنی علی کے۔ میں نے عرض کیا ہے اتنا گھنونا اور خطرناک الزام حیدر کرار پہ لگایا گیا ہے کہ وہ اس قرآن کو، اسی آواز سے، اس قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے، نہیں مانتے تھے؟ جو جانتے ہیں کہ مانتے تھے ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔ علی کا قرآن یہی تھا یا نہیں؟ اسی واسطے یہی تھا یا نہیں؟ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، یہودیت کا ایک خطرناک ایجنٹ، یہودیت کا چربہ اتارنے والا، ملت اسلامیہ کا ایک غدار، عبداللہ بن سبا کی تیار کردہ غلیظ نسل کا ایک نمائندہ، اصحاب پیغمبر کی مقدس مطہر منزہ جماعت کا ایک غلیظ غدار باقر مجسی اپنی بدنام زمانہ کتاب جلال العیون میں واضح لفظوں میں تحریر کرتا ہے کہ علی المرتضی اس قرآن کو نہیں مانتے تھے، ان کا قرآن وجہ فرمائیے، میں نے مہد ہوائی بات نہیں کہی، ذمہ داری کے ساتھ میں نے کتاب کا نام لیا ہے، وہ کتاب اردو میں پاکستان میں چھپ چکی ہے اور ایران میں فارسی زبان میں چھپ چکی ہے، پھر ایران سے سنگر ہو کر پاکستانی سرحد عبور کر کے پاکستان کے مختلف اداروں میں تقسیم کی جا رہی ہے، واضح لفظوں میں اس میں تحریر ہے، علی المرتضیٰ اس قرآن کے قائل نہیں تھے، وہ اس قرآن کو نہیں مانتے تھے، وہ کس کو مانتے تھے؟ کہتے ان کی کتاب ایک اور تھی، اس کو انہوں نے لکھ کر جمع کر کے ایک صندوقچے میں بند کیا، ایک صندوقچی میں بند کر کے اس کو تالا لگا کے اوپر مہر لگا دی اور یہ کہا کہ جب مادی غار سے باہر آئیں گے اس دن وہ اس کتاب کو نکالیں گے، اس سے پہلے نہ اس کتاب کو کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اس مہر لگانے کے بعد گویا علی المرتضیٰ نے خود بھی نہ اس کتاب کو دیکھا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کی تلاوت کی، گویا یوں سمجھ لیجیے کہ علی المرتضیٰ نے پوری زندگی کسی قسم کی کوئی آسمانی کتاب نہیں پڑھی ہے، جس کو ان کی طرف منسوب کیا گیا کہ ایک ان کے پاس الگ کتاب تھی، وہ بھی تالے میں آ گئی، اس پہ مہر لگا کے خود اعلان کر دیا کہ مادی سے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا، مادی سے پہلے یہ نکالی نہیں جا سکتی، اور خود اپنے پاس بھی نہ رکھی، نہ امت کے پاس لائے، اتنا بڑا خلیص انسان ابن سبا کے ناپاک نطفے نے شیر خدا پہ لگایا ہے، فاتح خیبر پہ لگایا ہے، زارا کے خامن پہ لگایا ہے، خاتم الانبیاء کے پربر خاتم الانبیاء کے چچیرے بھائی، اور اس مقدس انسان پہ یہ الزام لگایا گیا ہے جس کو نبوت نے گود میں بٹھا کے پرورش کیا ہے، اس پہ یہ الزام لگے اور سنیت لمبی چادر تان کے سو جائے، میں واللہ العظیم اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج سنیت کی پوری طرح ذمہ داری ہے، وہ جیسے یوم صدیق منائے اسی طرح یوم علی منا کے ان کے دشمنوں کو تشتفا کرے، ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اسی آواز سے ایک بات اور بھی کہتا جاؤں، جو نہ ابو بکر کو مانے، نہ عمر عثمان کو مانے، نہ معاویہ بن ابی سفیان، طلحہ زبیر کو مانے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر پوری جماعت کو مانے، اور نہ ہی وہ علی المرتضیٰ کا قائل ہو، یہ تو علی کا قائل ہونا کوئی قائل ہونا نہیں ہے کہ ان کو قرآن کا منکر کہہ کے ان کے نعرے لگائے جائیں، ان کو قرآن کا منکر کہہ کے ان کو پکارا جائے، یہ علی کا قائل ہونا ہے یا علی کے ساتھ غداری ہے؟ اسی آواز سے یہ تو کوئی علی کا قائل ہونا نہیں ہے، مجھے حیرت ہے کہ اس قسم کے غلیظ فتنے کو پاکستان میں پنپنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے، ان کے مختلف قسم کے مطالبات کیوں تسلیم کیے جاتے ہیں، یا ان کی بات پہ کان کیوں دھرا جاتا ہے، یا وہ اس قسم کی کارروائی کرنے کی جرات کیوں کر کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عوام الناس یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ کتنا بڑا غلیظ فتنہ ہے، اسی طرح حکومت بھی سمجھنے میں ناک کافر رہی ہے، اگر وہ سمجھ جاتے تو شاید چکنے بھی ہوتے، اور اب تو میں کہتا ہوں کہ صرف اکیلا حق نواس نہیں یا چند علماء نہیں یا مذہبی لوگ صرف نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی کہ جن کا اول سے آخر تک قدم سیاست ہی سیاست میں تھا، اب تو وہ بھی بول پڑے ہیں، آپ نے پیر پگارا کا بیان اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ پاکستان میں دو شریعتیں نہیں چل سکتی، ایک شریعت شیعہ پیش کر رہا ہے، ایک شریعت کا نام سن نہیں لیتا ہے، یہ دونوں شریعتیں پاکستان میں نہیں چلیں گی، گویا یہ بات مسلمہ ہو گئی کہ شیعہ ایک الگ شریعت پیش کر رہا ہے اور ایک ملک میں دو شریعت نہیں آ سکتی، جب شیعہ کی شریعت آپ سے الگ ہے، اس کا دین آپ سے الگ ہے، اس کا مذہب آپ سے الگ ہے، تو جو کچھ میں کہتا تھا کہ شیعہ اینٹی اسلام ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت تھی. تم چاہے مجھے فتنہ کہتے رہو، چاہے مجھے شرارتی کہتے رہو، لیکن اب تو لیڈر بھی بول پڑے کہ شیعت ایک الگ دین رکھتی ہے، الگ شریعت رکھتی ہے، الگ پروگرام رکھتی ہے، الگ مطالبہ رکھتی ہے. جو کچھ وہ کہتی ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو کچھ وہ کہتی ہے وہ شریعت نہیں ہے، جو کچھ وہ کہتی ہے وہ قرآن نہیں، سنت نہیں ہے، وہ یہودیت کا ایک چربہ ہے جسے پاکستان کی زمین پر کبھی پنپنے نہیں دیا جائے گا. اخبارات میں آپ نے پیر پگارا کا بیان پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اسی واسطے جنہوں نے پڑھا ہاتھ کھڑا کریں. بس میری زبان پہ یقین کر لو. پھر اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میری زبان پہ یقین کر لو. کسی کو یقین نہ ہے تو میں اخبار پیش کر دوں گا. تو یہ بیان پیر پگارا نے صحیح دیا یا غلط؟ اسی آواز سے صحیح بیان دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت اس نے آواز اٹھائی ہے. دیا نہیں. اسی طرح ایک بیان مولانا عبد المالک قادری، مفتی محمد حسین نعیمی اور ایک ریٹائرڈ جسٹس کا بیان اخبارات میں چھپ چکا ہے کہ شیعت ایک الگ نظام رکھتی ہے. اگر یہ اس مطالبے سے باز نہ آئی تو ان کے متعلقہ اقلیت قرار دینے کی بات سوچی جائے گی. یہ بات بھی اگرچہ ہم ایک مدت سے کہتے آ رہے تھے لیکن آپ لوگ بھی جذباتی کہہ کے ٹال دیتے تھے. ایک اور طبقہ بھی جذباتی کہہ کے ٹال دیتا تھا. حکومت ہمیں شرارتیوں کی لسٹ میں رکھ کے روزانہ ہتھکڑیاں پہنا دیا کرتی تھی. آج صرف اکیلا میں تو نہیں رہا، سیاستدان بھی بول پڑے، تمہاری شورا کے ممبر بھی بول پڑے کہ شیعت اینٹی اسلام ہے، ان کو اقلیت قرار دیا جائے. یہی بات ہم مدت سے کہہ رہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن وقت آئے گا ہم شاید زندہ نہیں ہوں گے لیکن شیعت پاکستان میں اقلیت قرار دی جائے گی. آئے گا ایک دن وقت. ہم نے جو آواز اٹھائی الحمدللہ قرآن و سنت کو پڑھ کے سوچ سمجھ کے اٹھائیے. اس نے قطعاً کسی قسم کی کوئی بدیانتی نہیں کی. وقت آئے گا ہماری زندگی میں نہ صحیح ہماری اولاد دیکھ لے گی، اولاد نہ صحیح ان کی اولاد دیکھے گی کہ جس لائن پہ رفت چل نکلے ہیں ایک نہ ایک دن مملکت اس کے لیے اقلیت کا فیصلہ کرے گی. اس کے بغیر اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں رہے گا. اس سے ہم قطعاً گھبراتے نہیں ہیں. ایک وقت تک قادیانیت کے لیے ہمیں ستایا جاتا رہا، ہمارے اکابر کو ستایا جاتا رہا، سنی مسلمان کو لاہور کی سڑکوں پہ تڑپایا جاتا رہا. ایک وقت تک مسلم کا سینہ قادیانی کی گولی کھانے کے لیے، قادیانیت کے ایجنٹ افراد کی گولی کھانے کے لیے گویا سینہ سپر تھا. لاہور کی سڑکیں اور دیگر معروف شہروں کی سڑکیں آج بھی گواہی دیں گی. اور اگر کوئی صاحب حال صاحب کرامت سڑکوں کو کریک ڈالے تو شاید ان سڑکوں کے ذرات آج بھی شہادت دے، پکار اٹھے کہ سرزمین پر نبوت کے جان نثاروں کا لہو لگا ہے، اس سرزمین پر ختم نبوت کے پروانے مولی گاجر کی طرح کاٹ دیے گئے ہیں. ایک عرصہ تک جیل کی سلاخیں جید ترین علماء جن کا تقویٰ پرہیزگاری ایک مسلمہ حقیقت تھی وہ جیل کی سلاخیں چومتے رہے. کس جرم کی بالاش میں کہ وہ قادیانیت کے خلاف آواز اٹھاتے تھے؟ آپ شاید اس تاریخ سے پوری طرح واقف ہوں گے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے مسلسل 14 برس قید کاٹی ہے اور 12 ہاتھ ہتھکڑیاں پہنی، 12 برف کے توتوں پہ لٹائے گئے. ایک نوجوان جب بخاری کی تنظیم کا ایک گویا نمائندہ نوجوان تھا جسے تاریخ شورش کشمیری کے نام سے جانتی ہے، اس کے منہ پہ ٹٹی باندھ دی گئی، اس کو کوڑے لگائے گئے، اس کو قلعہ میں بند کیا گیا. آج اس کی وہ کتاب جس کا نام ہی پسے دیوار زندہ ہے اس کا مطالعہ کیجئے. آپ کی گویا نسلیں کھل جائیں گی جگر پارا پارا ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کس ظلم کی وادی سے گزر کر اس جماعت نے، گویا احرار نے، احرار کے رہنماؤں نے، مسلم قوم نے قادیانیت کے خلاف جنگ لڑی، لیکن اس وقت بھی اقرار کا ایک طبقہ ان علماء کو شرارتی، فتنہ، ملکی غدار، ملک دشمن کہتا رہا، اور اس پالائش میں ان کو سزائیں ہوتی رہی۔ بہرحال ان کا جگر تھا، ان کا ایک دل گردہ تھا، ہمت تھی، ہمت نہیں ہاری، مسلسل پہم شب و روز محنت جاری رہی، تاکہ ایک وقت آیا کہ اس وقت میں حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے کہ قادیانیت اسلام کے برعکس ایک ٹولہ ہے، اینٹی اسلام ہے، کافر ہے، اس کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا رہا ہے۔ ایک وقت بہرحال ایسا آیا، لیکن آیا اس وقت جب ماسٹر تاج الدین انصاری نہیں تھے، جب امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نہیں تھے، وقت آیا پر اس وقت آیا جب کہ ابو الحسنات قادری نہیں تھے، وقت آیا پر اس وقت آیا جب کہ وہ احرار اور مسلمانوں کے بڑے بڑے سربراہ اور لیڈر اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن ان کی اولاد نے، ان کی نسلوں نے بہرحال ان کی محنت اور کوشش کا کاغذ کا رزلٹ حاصل کیا۔ قادیانیت کھڈے لائن لگی، ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ غیر مسلم ہیں، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ آج میں پر امید ہوں، ہمیں ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی، اب بھی کوئی ہتھکڑیوں نے ہم سے توبہ نہیں کی ہے اور ہم نے ان سے توبہ نہیں کی ہے۔ جو آدمی ایک مشن لے کے چلتا ہے، اس کی منزل جانتا ہے اور منزل تک پہنچنے میں وہ ہر قسم کے خطرات کا جائزہ لیتے ہیں، راستہ میں کانٹے بھی آتے ہیں، راستہ میں کنویں بھی آتے ہیں، راستہ میں دیوار جیل کی بھی حائل ہوتی ہے، راستہ میں پگڑی بھی اچھلتی ہے، راستہ میں دشمن کا تانا بھی آتا ہے، اس راستہ میں دشمن کی لان تان بھی آتی ہے، اس راستہ میں حسد بھی پیدا ہوتا ہے، اس راستہ میں بغض اور کینہ بھی جنم لیتا ہے۔ سب کچھ دیکھ کے ایک شخص اپنا راستہ متعین کرتا ہے، ہم نے الحمدللہ سب کچھ دیکھ کے راستہ متعین کیے ہے، ہتھیار نہیں ڈالے، مایوس نہیں ہوئے، ہمیں معلوم ہے ابھی ہتھکڑیاں پہننا پڑے گی، یہ بھی معلوم ہے شاید دیریوں تک نہ ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ شاید کوئی ظالم گورنمنٹ کوڑوں کے فیصلے بھی کر لے، لیکن یہ یقین کرتا ہوں ہم نہ صحیح، ہماری اولاد نہ صحیح، ایک نہ ایک دن وقت آئے گا جب رفت کے خلاف پاکستان کی اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ یہ غیر مسلم ٹولہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن وقت آئے گا، آئے گا یا نہیں آئے گا، انشاءاللہ کہہ کے ہاتھ کھڑے کر دیجیے، انشاءاللہ کہہ کے ہاتھ کھڑے کر دیجیے، ایک نہ ایک دن وقت آئے گا۔ محمد آواز تو بہرحال اٹھ گئی ہے، نہیں اٹھ گئی، بولیے نا، آواز اٹھ گئی ہے۔
اب سنی مسلمان وہاں نماز عید پاکستانی سفارت خانے میں پڑھتے ہیں، قانون جرم ہے کہ وہاں تہران میں سنی مسجد تعمیر کر لیں، اور دوسرا ظلم ان پہ یہ ڈھایا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں سنی مسلمان تھے اور ان کی مساجد تھی، وہاں ان کے آئمہ کو ہٹا کر شیعہ امام کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور سنی عوام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم شیعہ آئمہ کے پیچھے نماز پڑھو، اور جہاں سنی امام نہیں تھا اور صرف اہل سنت اپنی اکیلے اکیلے نماز پڑھتے تھے، وہ اہل سنت کو قانون مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ شیعہ کے پیچھے نماز لا کرے۔ اہل سنت آج ایران جیسی فطرت میں بلک بلک کے زندگی گزار رہی، ان کے کوئی حقوق نہیں، نہ ان کی فقہ ہے، نہ ان کا عملا وہاں کوئی پروگرام جاری ہے، ان کے نجی عبادات بھی ان کو اپنے مسلک کے مطابق سر انجام نہیں دینے دیے جاتے، جبکہ اس کے برعکس پاکستان میں خمینی کے گماشتے شب و روز عوام کے لیے، مملکت کے لیے ایک فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ نت نیا مطالبہ، کبھی ہماری دین یاد الگ کرو، کبھی ہمارا کلمہ الگ کرو، کبھی ہماری فلاں چیز الگ کرو، کبھی ہم زکات نہیں دیتے، کبھی ہم عشر نہیں دیتے، کبھی ہماری فقہ جاری کرو، وہ کون سی فقہ ہے جس کو تم پاکستان میں لانا چاہتے ہو؟ ذرا فقہ کا تعارف تو کراؤ، وہ یہی فقہ تو ہے جس خلیج فقہ نے تحریر کر دیا گیا ہے کہ علی اس قرآن کو نہیں مانتا، یہی تو ہے، کیا اس کو پاکستان میں نافذ کرنے کی اجازت دی جائے؟ اونچی آواز سے بتلائیے، جو فقہ کی کتابیں علی پہ الزام لگا رہی ہوں کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے وہ فقہ پاکستان میں نافذ ہو رہا ہے؟ اور بلند آواز سے جو چاہتے ہیں نہ ہو ہاتھ کھڑا کریں، نہ ہو سچی بات ایک اقلیت آٹے میں نمک کے برابر، لیکن اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ کو بھی کہتا جاؤں ہیں تو آٹے میں نمک کے برابر لیکن گاہے وغارے مختلف اوقات میں آپ کی مذہبی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ آپ کے سروں پہ مسلط ہوتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ناراضگی معاف، معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اور آپ لوگ عین اس وقت جب دشمن کو کت ڈالنے کا وقت ہوتا ہے، جب دشمن کو مارنے کا وقت ہوتا ہے، جب دشمن کو پسپا کرنے کا وقت ہوتا ہے، آپ عین اس وقت میں اپنی گلی کا مسئلہ لے کے بیٹھتے ہیں، آپ عین اس وقت میں اپنی نالی اور تھانے کا مسئلہ لے کے بیٹھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا تیرا تھانا اور گلی یہ سنیت سے نہیں بن سکتی، اس کو بنانے کے لیے قرآن کا باقی آئے گا، اس کو بنانے کے لیے علی کا غدار آئے گا، اس کو بنانے کے لیے ملت اسلامیہ کا دشمن آئے گا۔ میری عقل سے یہ بات مال ہے کہ آخر میری قوم کی یہ سوچ کیوں بن گئی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کرتی، جب وقت ہوتا ہے اس وقت میں وہ ہمت نہیں کرتی، اور جب تیر کمان سے نکل جائے اس کے بعد بے وقت نعرہ، بے وقت جوش، بے وقت جذبہ اور بے وقت گویا مگر مچھ کے آنسو، یہ میری عقل میں بات نہیں آتی، یہ میرا فہم اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ جب وقت ہے سنیت کو پروان چڑھانے کا اس وقت تو بحث کرو کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، جب وقت ہے سنیت کو بلند کرنے کا اس وقت تو بحث کرو کہ کیا شیعہ ختم نبوت کے سٹیج پہ نہیں آتا، اور جب وقت ہے سنیت کو بلند کرنے کا اس وقت تو بحث کرو کہ کیا شیعہ فلاں تاریخ میں نہیں تھا، اور جب وہ تیر کمان سے نکل جائے، جب بٹیرا پنجرے سے نکل بھاگے، جب سنیت کا قتل عام ہو رہا ہے، جب سنیت کی لاش چوراہے پہ بے گورو کفن تڑپتی ہو، اس وقت مگر مچھ کی آنسو رونے کے لیے ہم نے لاش کے بارے سے بہت ساری دنیا حسرات الارض کی طرح میدان میں آتی ہے۔ میرا مطالبہ اپنی قوم سے صرف یہ ہے کہ وہ دوست اور دشمن میں تمیز پیدا کرے۔ جب وقت نکل گیا پھر آنسو بہانا کیا مانا، بر وقت آنسو بہائیے، بر وقت جاگیے۔ میں آج آپ سے اس مقدس یوم میں جس کو کانفرنس زیر خدا کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے، آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ رفت صرف ابو بکر کا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ حیدر کرار کا بھی بدترین دشمن ہے۔ آپ کے ذہن میں بات آئی ہے یا نہیں آئی؟ اٹھنا نہیں بھائی، اٹھنا نہیں، بات تو ابھی بہت ساری ضروری ہے، دور کرنی ہے۔ تو بس جو ہے میری طرف درود شریف پڑھیے جی، علی کے فضائل بیان کیے جائیں یا نہیں؟ اونچی آواز سے بیان کیے جائیں۔ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ایک وقت تک اس عنوان پہ دل سے نظر نہیں آئے، کیوں نہیں آئے اس کی وجہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے نوجوانوں میں سے مختلف نوجوان اپنی تنظیم تشکیل دے کے دست و بازو بنے اہل سنت کا، اور مختلف مقامات پر جہاں اور صحابہ کرام کے یوم منائے جائیں وہاں حیدر کرار کا یوم بھی منایا جائے۔ وعدہ نہیں بھائی، وعدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے جی؟ مختلف اور نوجوان اور علاقوں کے کہ یوم علی بھی متعدد مقامات پہ منایا جائے یا نہ منایا جائے؟ اونچی آواز سے حضرت علی کو نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ علی صحابی رسول ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقدس نوجوان کو اپنی گود میں بٹھا کے پرورش دیے. 8 یا 9 برس کا یہ نوجوان ہے جس کو نبوت ابی طالب سے اپنے گھر لے آئی, اس کی پرورش کی. تاریخ ان واقعات و حالات کا پردہ چاک کرتی ہے. بعض واقعات بعض روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ حضرت عبداللہ تو آمنہ کے لخت جگر کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. گویا آقا دو عالم کے والد گرامی کا سایہ آپ کی پیدائش سے پہلے اٹھ چکا تھا. والدہ ماجدہ گویا آقا کی تھوڑی سی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی. اس کے بعد آپ دادا کی کفالت میں آئے, ایک عرصہ تک دادا جان کی کفالت میں رہے. دادا کے انتقال کے بعد تاریخی روایات بعض سیرت کی کتابوں کے حوالہ جات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب نے کی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے آپ کی رسالت کو تسلیم نہ کیا ہو, لیکن روایات اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ انہوں نے آپ کی پرورش کی, آپ کی خدمت بھی کرتے رہے, بھائی کا بیٹا جان کر پرورش کی, یتیم جان کر پرورش کی. لیکن اپنی جگہ یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ جب آقا بالغ ہوئے جوان ہوئے تو امام الانبیاء نے قریبی رشتہ سمجھ کر مطالبہ کیا کہ چچا جان مجھے اپنی پتریر یا چچا داد بہن یا چچا کی لڑکی کہیے کا رشتہ نکاح میں دے دیا جائے. ابو طالب سے علی بن ابی طالب کی ہمشیرہ کا رشتہ آقا نے خود اپنی ذات کے لیے مانگا. تاریخ گواہ ہے ابو طالب نے جواب میں یہ کہا میں کسی مالدار لڑکے کو اپنے رشتے میں بیٹی کا رشتہ دوں گا, آپ کو نہیں دینا چاہتا. آقا نے خاموشی اختیار کر لی. لیکن ایک وقت ایسا بھی آ گیا امام الانبیاء اپنے سر سے ابو طالب کی اس پرورش کا احسان اتار کر اس کی قبر پر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتنا بڑا احسان چاڑنا چاہتے تھے جو ان کی نسل سے بھی تا قیام قیامت نہ اتر سکے. چنانچہ ابو طالب سے علی بن ابی طالب کو بچپن کی حالت میں لائے. 8, 9 یا 7 برس بے اختلاف روایات ان کی عمر تھی. پرورش کے لیے لائے, گود میں بٹھا کے پرورش کیا, دودھ پلائے, اگر لقمہ گرم ہے ٹھنڈا کر کے منہ میں دیا کہ علی کے ہونٹ نہ جل جائیں. پرورش کرتے رہے. علی بالغ ہوئے جوان ہوئے ان کو علم سکھلایا, میدان جہاد میں کھڑے ہونے کے انداز سکھلائے, اور اس علی کے لیے اسد اللہ کا لقب منتخب کیا. وہ ملت اسلامیہ میں علی ایک مایا ناز حیثیت حاصل کر چکے تھے. آقا دو عالم کی جس طرح عبد المطلب نے پرورش کی تھی, امام الانبیاء نے ابو طالب کے بیٹے کی پرورش کر کے وہ احسان اتار دیا, اس احسان کا بدلہ چکا دیا. اب اگلا نمبر تھا, آقا نے رشتہ مانگا, ابو طالب نے نہیں دیا, امام الانبیاء نے اس کے برعکس احسان چاڑا کہ ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب غیر خدا فاتح خیبر کے نکاح میں اپنی وہ بیٹی نکاح کر دی جس کا تقدس و شرافت اس حد تک مسلمہ ہے کہ جب یہ مقدس بیٹی تشریف لاتی تو سرتاج انبیاء امام الکونین امام الرسل ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہ وہ مقدس بیٹی ہے جس نے حسنین کو جنم دیا, یہ وہ مقدس بیٹی ہے کہ جس نے علی کے گھر صبر و شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے چکی پیس کے گزارا کر چھوڑا, یہ وہ مقدس بیٹی ہے جس نے حسنین کو چکی پیس کے کھانا کھلایا, یہ وہ مقدس بیٹی ہے جس نے شب و روز علی کی خدمت کی چاہے چکی میں دانے پیسنے پڑے, یہ وہ مقدس بیٹی ہے, یہ وہ مستمدار خاتون ہے کہ جس کے حیا کا یہ عالم تھا کہ ارشاد فرماتی ہیں علی میرا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھے. حیدر کرار سوال کرتی ہیں فاطمہ یہ کیوں فرما رہی ہو, آپ کے جنازہ مقدس میں وہ جماعت کیوں شریک نہ ہو جس جماعت کے لیے قرآن کہتے ہیں اولئک حزب اللہ, آپ کے جنازہ میں وہ جماعت کیوں نہ آئے جس کو قرآن کہتے ہیں اولئک هم الراشدون, آپ کے جنازہ میں وہ جماعت کیوں نہ آئے جس کو قرآن کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا, آپ کے جنازہ میں وہ جماعت کیوں نہ آئے جن کے لیے قرآن اعلان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, آپ کے جنازہ میں وہ جماعت کیوں نہ آئے جن کے لیے قرآن ان کے جنتی ہونے کا واضح اعلان کرتے ہیں ان لفظوں میں وکلم وعد اللہ الحسنا, وہ آپ کے جنازہ میں کیوں نہ آئے پیغمبر کی عزت مآب بیٹی حسنین کی عزت مآب واردہ و ماستہ مقدس و مطہر خانون پیغمبر کا عکس واضح لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کپڑے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنا چاہیے. وہ مقدس بیٹی خاتم الانبیاء نے علی کے نکاح میں دیکھے ابھی طالب کی قبر پہ احسان چاڑ دیا, تو نے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا, میری پرورش تو کی تھی, میں تیرے بیٹے کی پرورش بھی کر چلا ہوں اور اس کو بیٹی بھی تیری بیٹی سے اعلیٰ افضل دے چلا ہوں, قیامت تک گویا اولاد ابھی طالب پہ یہ احسان رہے گا, نہ یہ احسان علی سے اتر سکا, نہ یہ احسان حسنین سے اتر سکا, نہ یہ احسان قیامت تک بنو ہاشم سے اتر سکے گا. یہ وہ احسان پیغمبر نے علی بن ابی طالب پہ کر چھوڑا, ان کے ابے پہ کر دیا. عرض یہ کر رہا ہوں علی ایک مقدس انسان ہے, علی ایک مطہر انسان ہے جس کی پیغمبر نے پرورش کی ہے, گود میں بٹھا کے پالا ہے, جوانی ان کے گھر حاصل کی ہے, فاطمہ جیسی بیٹی نکاح کر دی ہے. اور پھر علی المرتضیٰ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے خاتم الانبیاء فرماتے جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے, جو علی سے محبت رکھے وہ مومن ہے, علی بن ابی طالب وہ مقدس فرد ہے ملت اسلامیہ کا کہ جس کو سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے, اور وہ مقدس انسان ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لحاظ سے اپنا قریبی بنا کے رکھا. اور یہ وہ حیدر کرار ہیں, وہ علی بن ابی طالب ہیں, وہ مقدس جوان ہے جس کو لسان نبوت سے شیر خدا کا لقب ملا اور آقا نے اسد اللہ کے لفظوں کے ساتھ ان کو یاد کیا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں علی بن ابی طالب کو اسلام میں ایک اہمیت حاصل ہے, علی بن ابی طالب کو نبوت کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل ہے, علی بن ابی طالب کو مسلمانوں کے ماحول اور معاشرے میں ایک مقام حاصل ہے, اتنا بڑا مقام حاصل کہ فاتح کیسے و کسرا لسان نبوت سے فاروق اعظم کے لقب پانے والے سیدنا عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے. بعض اوقات مختلف مسائل پہ بحث ہوئی, ایک مسئلہ ایسا بھی آیا کہ حضرت فاروق اعظم نے علی بن ابی طالب سے پوچھا, اس سے پہلے کوئی صحیح لینڈ نہیں متعین ہو رہی تھی, مسئلہ اجتہادی تھا, رائے کا مسئلہ تھا, قرآن و سنت میں وہ بات بات سے نہیں تھی, بات اجتہاد پہ آ گئی, بات سوچ پہ آ گئی, بات رائے پہ آ گئی. فاروق اعظم سوچتے رہے اور بھی کئی صحابہ سوچتے رہے, حضرت علی سے سوال کیا, ان نے ایک رائے دی, وہ رائے وسری تھی, قبول کر لی گئی. جب قبول ہو گئی تو فاروق اعظم نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اعلان کیا, لو لولا کا علی لالا کا عمر، اگر علی ناجو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتے. یعنی یہ مسئلہ اگر ہم غلط اختیار کر بیٹھتے تو ہماری ہلاکت اور تباہی کا باعث بنتا. اس نے علی کی گویا ویک اے علی کی بصیرت کو خراج عقیدت پیش کیا گئے. لولا علی لالا کا عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے. اس سے آپ اندازہ لگائیے اس مقدس جماعت کا آپس میں پیار کتنا تھا. آج بد باطن کہتے ہیں عمر اور علی آپس میں مختلف تھے. میں کہتا ہوں اگر اختلاف ہوتا حیدر کرار کی منقوت میں فاروق اعظم یہ الفاظ کبھی نہ کہتے کہ لولا علی لالا کا عمر. علی قوت فیصلہ رکھتے ہیں، علی ایک مقام قضا کو نبھانے کی کما کو صلاحیت رکھتے ہیں. علی ہی وہ ذات ہے. فاروق اعظم ایک قصبے پہ جانا چاہتے تھے، شیعہ کتب اور سنی دونوں کتب میں موجود ہے. آپ نے مشورہ لیا کہ میں اس میدان میں براہ راست چلا جاؤں یا نہیں. جہاں اور صحابہ نے مشورے دیے وہاں علی کا مشورہ بھی شامل تھا. حیدر کرار فرماتے عمر رضی اللہ عنہ آپ کو اس میدان میں نہیں جانا چاہیے، کیوں؟ اگر آپ شہید ہو گئے تو اسلام کی گویا جو چکی ہے جس کے گرد اسلام گھومتے ہیں، اسلام کا جو قلعہ ہے، اسلام کی جو اساس ہے جہاں سے مسلم فوج گویا آس لگائے بیٹھی ہے، وہ اساس ختم ہو جائے گی، وہ چکی اٹھ جائے گی. بہتر ہے آپ فوج کو بھیجیے، خود نہ جائیے. شیعہ کتاب میں بھی علی کا یہ مشورہ موجود ہے، سنی کتاب میں بھی علی کا یہ مشورہ موجود ہے، تاریخی کتب میں بھی علی کا یہ مشورہ موجود ہے. اور دشمن اور اپنے دونوں کی تاریخ اس بات کو واضح کر رہی ہیں. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں علی ایک رائے رکھتے ہیں، علی ایک قوت فیصلہ رکھتے ہیں. اور یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علی و عمر کا آپس میں کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، ایک دوسرے سے مشورے لے کے آگے کام کرتے ہیں. آج ابن سبا کا خلیص نطفہ اصحاب پیغمبر کے مابین لڑائی بسلا کر اس سے مسلم قوم کو برگشتہ کرنا چاہتا ہے. سنی بچے تیری ذمہ داری ہے کہ تو رحما ہو بینہم کر کے اس جماعت کو پیش کر. تیری ڈیوٹی ہے کہ تو ان کو بھائی بھائی بنا کے پیش کر. تیری ذمہ داری ہے کہ تو اس جماعت کو سیو شکر بنا کے پیش کر. میرے واجب احترام سامعین، علی بن ابی طالب، کون علی ابن ابی طالب جس کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے میدان جہاد میں لڑنے کے عجیب و غریب انداز سکھلائے گئے. آج تک دنیا کفر علی کی ضرب سے لرزاں ہے، آج تک دنیا کفر علی کی یلغار سے لرزاں ہے، آج تک دنیا کفر علی کے نام سے لرزاں ہے، آج تک دنیا کفر علی کی شیری سے لرزاں ہے. آپ تاریخ کا جیسا لیں، میں تاریخ کے تمام اوراق آپ کے سامنے پلٹ نہیں سکتا ہوں، ورنہ میں بتلاتا کہ غیر مسلم کس قدر علی سے گھبرایا، میں بتلاتا علی نے کتنے میدان میں کس کس انداز میں فتوحات حاصل کی ہیں. میرے واجب الاحترام سامعین، علی ابن ابی طالب مقدس انسان ہے. جیسے اور صحابہ کے ساتھ آپ کو محبت رکھنا ضروری ہے، اسی طرح علی ابن ابی طالب کے ساتھ بھی محبت اور پیار کے ساتھ پیش آنا، ان کی سیرت و کردار کو سر عام بیان کرنا، ان کے خلاف لگنے والے ہر الزام کا ستیہ ناش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جہاں اس مقدس صحابی پہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ یہ اس قرآن کو نہیں مانتے تھے، معاذ اللہ نکلے کفر کف نواشد، وہاں ان پہ یہ الزام بھی لگایا گیا ہے. توجہ کیجئے کہ انہوں نے دانستہ بغیر کسی وجہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 دن تک جنازہ نہیں پڑھا. نہیں سمجھے. میں نے انداز بدل دیے ہے مکمل طور پہ الحمدللہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں یہ الزام ہے حیدر کرار پر کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، وہاں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی وجہ کے، علی ابن ابی طالب نے 3 دن تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. آپ کا کیا خیال ہے اس بات کو مان لیں؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. ایک تو بات یہ ہو سکتی ہے کہ جنازہ تین دن علی نے نہ پڑھا ہو, کوئی مجبوری ہو. توجہ ہے میری طرف, کوئی مجبوری ہو, کوئی وجہ ہو, نہ پڑھا ہو. مجبوری کی بنا پر جنازے میں تاخیر ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ بولیے نہ تھکے جی. مجبوری کی بنا پر جنازے میں تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے, لیکن مجبوری نہ ہو اور جنازے میں تاخیر کی جائے تو یہ جنازے سے دشمنی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی آواز سے, اونچی اونچی آواز جی. حیدر کرار پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے, بغیر مجبوری کے, حیدر کرار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ تین دن تک نہیں پڑھا. نہیں سمجھے, چپ ہو گئے جی. یہ مان لیں الزام جی. اگر کوئی مجبوری نہیں تھی تو حیدر کرار کو پہلے دن آقا کا جنازہ پڑھ دینا چاہیے تھا یا نہیں جی؟ لیکن جب نہ پڑھا اور الزام یہ ہے کہ مجبوری بھی کوئی نہیں تھی, تو جس شخص نے یہ الزام لگایا ہے وہ علی کا دشمن ہے یا نہیں؟ اور اونچی آواز سے توجہ فرمائیے, دلیل کہاں لکھی ہوئی ہے کہ علی نے تین دن جنازہ نہیں پڑھا؟ ذرا اندازہ لا, چالاک دشمن کا, چالاک دشمن کا, کہ تجھے چالاکی سمجھنے کے لیے بھی باقاعدہ ٹریننگ لینا پڑے. نہیں سمجھا, چالاک دشمن کا اندازہ لگائیے کہ اس کی چالاکی معلوم کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹریننگ لینا پڑے گی. تو جو فرمائیے, الزام یہ ہے حضرت ابوبکر عمر عثمان پر کہ یہ تینوں صحابی اور ان کے ساتھ اور مہاجرین و انصار بھی نبی کا جنازہ چھوڑ کر سقیفہ بن اسادہ چلے گئے اور انہوں نے تین دن تک نبی کا جنازہ نہیں پڑھا. اس جنازہ نہ پڑھنے کے عوض ان پہ تان بھی ہے, ان پہ لعنت بھی ہے, معاذ اللہ بھیجی جاتی ہے, ان کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ بولیے نا, یہ الزام تو آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ الزام لگایا گیا صحابہ ثلاثہ پر کہ انہوں نے تین دن تک نبی کا جنازہ نہیں پڑھا. جب ہم نے کہا بھائی کوئی وجہ ہوگی جی, نہیں وجہ کیا ہے, اقتدار کا چکر تھا, کوئی مجبوری ہوگی, نہیں جی کوئی مجبوری نہیں, اقتدار کا جھگڑا اور لڑائی تھی, یہی جواب آتا رہا ہے یا نہیں آتا رہا ہے؟ آ رہا ہے, اور کتابوں میں تحریر ہے کہ جی کوئی مجبوری نہیں تھی, یہ نبی کا جنازہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے اس لیے یہ تین دن تک نہ آئے. میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو گئی کہ جنازہ تو تین دن پڑا رہا ہے نا. نہیں سمجھے, کوئی نہیں سمجھے, جنازہ تین دن پڑا رہا یا نہیں؟ یہ جو الزام لگا کہ ابوبکر عمر عثمان اور مہاجرین و انصار صحابہ نے تین دن تک نبی کا جنازہ نہیں پڑا, اس کا معنی یہ کہ چوتھے دن تو پڑا ہے نا. نہیں سمجھے, تین دن جو نہیں پڑا چوتھے دن تو پڑا ہے, اور یہ بھی اپنی جگہ بات ثابت ہو گئی کہ تین دن تک جنازہ پڑا بھی ضرور رہا ہے, اس سے پہلے پڑھا بھی نہیں گیا. اب ذرا گہرائی میں اتریے, اپنی دماغ کی تمام توانائیاں صرف کریے اور یہودی مشن کے پرچارک چالاک دشمن کا اندازہ لگائیے کہ بظاہر تو رخ الزام کہے اصحاب ثلاثہ کی طرف کہ انہوں نے تین دن جنازہ نہیں پڑھا اور ان پہ اعتراض بھی ہے. جب ان پہ اعتراض ہے کہ انہوں نے تین دن جنازہ نہیں پڑھا اور یہ تسلیم ہے کہ جنازہ تین دن پڑا رہا, تو یہ بات بھی تو ماننا پڑے گی نا کہ علی نے بھی تین دن جنازہ نہیں پڑھا. نہیں سمجھے, کوئی نہیں سمجھ آئی, یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں علی نے جنازہ پڑھ دیا تو تین دن جنازہ رہا ہی نہیں, وہ پہلے دن پڑھا گیا, اور اگر علی نے بھی تین دن نہیں پڑھا تو جن پہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے تین دن نہیں پڑھا تھا, اور ہم جواب دیتے ہیں کوئی مجبوری ہوگی, آپ نہیں مانتے, تو وہی الزام علی پہ بھی تو لگ گیا کہ تین دن جنازہ انہوں نے بھی نہیں پڑھا. میں نے اس لیے اعتراض کیا ہے کہ رفت نے صرف ابو بکر پہ الزام نہیں لگایا, علی پہ بھی الزام لگائے یہ الگ بات ہے، علی کا واضح نام نہیں لیا لیکن الزام برابر علی پہ بھی ہے، انہوں نے بھی نبی کا جنازہ نہیں پڑھا، اور الزام ابو بکر عمر پہ بھی ہے جنازہ انہوں نے بھی نہیں پڑھا۔ آپ بتلائیے دیانتداری کے ساتھ کہ جو پیغمبر کی مقدس جماعت پر یہ گھنونا الزام عائد کر رہے ہوں وہ اسلام کا فرقہ ہے یا کفر کی کوئی ٹولی ہے؟ اونچی آواز سے بتلائیے، بات آپ کے ذہن میں آئی یا نہیں آئی؟ علی پہ الزام لگایا یا نہیں لگایا کہ نبی کا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ الزام کا طرز آپ کو سمجھ آ گیا؟ اس طرز کے ساتھ، اس چالاکی کے ساتھ علی پہ بھی الزام لگا دیے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا جنازہ 3 دن نہیں پڑھا۔ توجہ فرمائیے، اور بتلاؤں حیدر کرار پہ انتہائی گھنانا، انتہائی غلیظ الزام عائد کیا گیا کہ نبی کا آخری وقت تھا، پیغمبر کی آخری مقدس لمحات تھے، آقا دو عالم نے آخری لمحات نے ارشاد فرمایا کاغذ قلم دوات لائیے میں تحریر کر دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ نبوت کاغذ قلم دوات مانگتی رہی لیکن دنیا رفت کہتی ہے کہ وہ کاغذ قلم دوات کسی نے پیش نہ کیا، نہ ابو بکر عمر نے، نہ عثمان علی نے۔ کیوں؟ اگر علی نے کاغذ قلم پیش کیا ہوتا تحریر آ جاتی، کتابوں میں ملتا، لیکن صحیح نہیں مل سکا کہ علی نے کاغذ قلم پیش کیا ہو۔ گویا یہ الزام بھی جہاں اور صحابہ پہ لگایا گیا وہیں حیدر کرار پہ بھی رفت نے یہ الزام عائد کیے کہ نبی آخری وقت میں جس نے پرورش کی تھی، جس نے لقمہ گرم ڈنڈا کر کے کھلایا تھا، جس نے سہرا جیسی بیٹی نکاح کر دی تھی، آج آخری وقت میں وہ پیغمبر کاغذ قلم کا مطالبہ کرتے ہیں، علی وہ کاغذ قلم اٹھا کے دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ الزام علی پہ برداشت کر لیں یا اس الزام کو جوتوں کی نوک سے اڑا دیں؟ اونچی آواز سے بولیے، میرا خیال میں تھک گئے، بس کر دیں، بس کر دوں؟ نہیں تھکے؟ بات سمجھ تو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دن میں بات آ رہی ہے؟ نبی نے کاغذ قلم دوات مانگا، کسی نے، بولیے اس کے بعد سے، کسی نے نہیں دیا۔ رفت کہتا ہے کاغذ قلم دینا چاہیے تھا، بولو نا، کاغذ قلم دینا چاہیے تھا، جنہوں نے نہیں دیا، بات ختم کرتا ہوں، توجہ رہے، جنہوں نے نہیں دیا انہوں نے کیا کیا ہے؟ جرم کیا ہے۔ رفض کہتا ہے، سنیت نہیں کہتی، صلاحیت کہتی ہے، انہوں نے جرم کیا ہے، دینا چاہیے تھا۔ علی بن ابی طالب نے دیا کاغذ قلم؟ نہیں، پوری جرات کے ساتھ اور پوری للکار کے ساتھ کہتا ہوں، جو سنیت کی کتابیں یہ نہیں بتلاتی کہ کاغذ قلم دیا گیا، وہی شیعہ کی کتابیں بھی یہ نہیں بتلاتی کہ کاغذ قلم پیش کیا گیا۔ گویا اگر کاغذ قلم دوات دینا ضروری تھا اور نہیں دیا گیا تو جہاں اور لوگوں پہ الزام لگائے گئے وہاں علی بن ابی طالب پہ بھی رفت نے یہ الزام لگایا کہ نبی مطالبہ کرتے رہے، نبی حکم فرماتے رہے، علی نے اس حکم کی عدولی کی ہے، علی نے وہ حکم نہیں مانا، علی نے اس حکم کا انکار کیا ہے، اور جو میرے پیر کو، میرے مرشد کو نبی کے حکم کا منکر کہے، جو علی کو نبی کے حکم کا انکاری کہے، میں اس شخص کو مرتد سمجھتا ہوں۔ علی منافق کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، علی پیغمبر کے دشمن کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، علی زہرا کے دشمن کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر یہ الزام صحیح ہے کہ ابو بکر معاذ اللہ ظالم ہیں، دشمن پیغمبر ہیں، جیسے رافضی یہ الزام لگا رہا ہے، تو جس علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی وہ اسی لسٹ میں چلے گئے یا نہیں چلے گئے؟ اونچی آواز سے، کتنی چالاکی کے ساتھ دنیا روافض نے تمام صحابہ کو رگیب ڈالا ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتی ہمیں بھائی تصور کیا جائے، بھائی تو درکنار، ہم تمہارا بحثیت مسلم کے پاکستان میں رہنا گوارا نہیں کرتے، تم دلی بن کے رہو، تم جوڑے بن کے رہو تو گوارا ہو جائے گا، مسلم بن کے رہنا تمہارا پاکستان کی سرزمین پر اس وقت تک برداشت نہیں ہے جب تک کہ تم اس غلیظ لٹریچر سے توبہ نہ کر لو۔ خلیص لٹریچر، وہ خلیص لٹریچر کہ جو صحابہ رسول پہ تبرع کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حیدر کرار پہ بھی وہ تبرع برابر سطح پہ جا رہی ہے. کیا خیال آپ سے اور آگے چلوں؟ نہیں، باقی کل جمعے پہ صحیح. کل یہ میرا مستقل موضوع ہے، ابھی چل رہا ہے، باقی کل صحیح. اتنی بات آپ کے ذہن میں آ گئی، علی ملت اسلامیہ کا معنی آج ثبوت ہے. اونچی آواز سے کہیے، علی علیہ سنت کا پیر ہے، علی علیہ سنت کا مرشد ہے. اونچی آواز سے، علی فاتح. اٹھنا نہیں، کمال ہے، دعا کے بغیر کمال ہو گئی بھائی. ڈیڑھ گھنٹہ اس شدت کی گرمی میں پسینے سے شرابور ہو کر مسئلہ بچانے کیا، اور آپ دعا ہی نہیں مانگنے دیتے کہ رب سے مانگ رہے ہیں اللہ مدد فرمائے. اتنا جلدی بھاگ رہے ہو جی؟ نئی نئی شادی ہوئی آپ سب کی، دعا سے پہلے نہیں جانا. دعا حضرت مفتی اعظم فرمائیں گے، ایک آدمی بھی دعا سے پہلے نہ اٹھے پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہمارے موقف میں ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نہیں اٹھیں گے آپ دعا سے پہلے؟ جو نہیں اٹھیں گے ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ. میرے واجب الاحترام سامعین، میں عرض یہ کر رہا ہوں، علی ہمارا پیر، علی ہمارا مرشد، علی کی سیرت کردار، اس کی فتوحات، ان کے حالات زندگی، ان کی پیدائش، ان کا بچپن، ان کی جوانی، خیبر کا قلعہ اور دوسری تمام معلومات انشاءاللہ میں ایک عرصے سے آپ کے ساتھ وعدہ کرتا چلا رہا ہوں کہ جمعہ کے اجتماع میں تفصیل کے ساتھ اس کو لانا چاہتا ہوں کہ علی کون سی شخصیت ہے، آل سنت کے ہاں علی کا مقام اور عصمت کیا ہے. آج تو اس کانفرنس میں میں نے آپ کو پھر ایک اصولی لین دے کر مزید آپ کو تیار کر لیا کہ علی کے نام کی کانفرنس سے، علی کی سیرت و کردار کی کانفرنس سے، علی کے دشمن کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے ذہن کو گویا اجاگر کرنا، ذہن کو تیار کرنا. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، علی انتہائی مظلوم صحابی ہے. آج ان پہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے. الزام لگا ہے یا نہیں لگا؟ کس نے لگایا؟ سب بولیے، سب بولیے، کس نے لگایا؟ جتنے بیٹھے ہیں باہر تک جو کلمہ پڑھتے ہیں سب بولیں، کس نے الزام لگایا؟ اونچی آواز سے. آپ وعدہ کرتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بتلائیں گے کہ باقر مجلسی ملعون نے علی المرتضیٰ کے الزام لگایا ہے کہ وہ اس قرآن کو نہیں مانتے. یا آپ دوسرے دوستوں کو بتلائیں گے کس کتاب نے الزام لگایا؟ اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، کس کتاب میں؟ جب کوئی پوچھے کس کتاب میں، جو نہ ملے پھر سوانو نہ ملے کتاب جی. جزاک اللہ. میں ذمہ دار اس کا، کوئی کہے کوئی نہیں، آپ سینہ ہاتھ مار کے کہیں ہم ضامن. میں حوالے کا ذمہ دار، کوئی کہے کتاب میں کوئی نہیں ہے تو ہزار روپیہ انعام. آپ کے انعام منام کے لالچ میں ہم نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود ہم حوالہ مفت پیش کریں گے. ایک شرط لگاتے ہیں، اگر حوالہ مل جائے آپ کو ناک سے لکیریں کاٹنا ہوں گی، آپ کو رفت سے توبہ کرنا ہوگی، آپ کو رفت کے لعنت بھیجنا ہوگی، آپ کو رفت کے خلاف شب و روز کام کرنا ہوگا. یہ تحریر کر کے دو، ہم حوالہ پیش کرتے ہیں. یہ کہو گے یا نہیں کہو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتلائیے، کہیں گے. گلی گلی عام کر دو کہ علی بن ابی طالب کے رافضیوں نے الزام لگایا ہے، وہ اس قرآن کو نہیں مانتے تھے. اور جو اس قرآن کو نہ مانتا ہو وہ تو کافر ہوتا ہے. گویا کافروں نے علی پہ الزام لگایا کہ وہ کافر ہیں. ہائے ہائے، کافروں نے، اونچی آواز سے، کافروں نے الزام لگایا کہ علی کافر ہے. معاذ اللہ، نکل کفر کفر نواشد. علی صرف مسلمان ہی نہیں، علی مسلم کا سربراہ ہے، علی مومن ہی نہیں، ایمان کی جز ہے، علی سراپا ایمان ہے، علی سراپا تقدس ہے، علی سراپا شرافت ہے، علی سراپا عفت ہے، علی سراپا عدل ہے، علی سراپا حسن ہے، علی سراپا جمال ہے، علی سراپا عصمت ہے، علی سراپا تقدس ہے، علی سراپا آپا شجاعت ہے. کون ہے وہ بدباطن جو میرے پیر کو اس قرآن کا منکر کہتا ہو؟ گلی گلی، نگر نگر، عمر عمر، عمر عمر، چمن چمن، کلی کلی، علی علی، علی علی، لگائیے نارا. اونچی آواز سے لگائیے، لگائیے نارا. ہمارے مرشد، ہمارے راہبر، فاتح خیبر، فاتح کلی، آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ تنظیم اہل سنت نے جو پاکستان کی اہل سنت کی ایک مذہبی نمائندہ تنظیم ہے، اس کے مطالبات چھپے ہوئے آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے. آپ حضرات بھی اپنے طور پر قراردادی ریزولیشن پاس کر کے حکومت سے مطالبے کیجئے کہ اہل سنت کے وہ تمام مطالبات تسلیم کیے جائیں. شیعہ کے جلوس کا پاکستان کیا دنیا کے کسی ملک میں اخلاقی، قانونی، شرعی، حتیٰ کہ جس کو وہ فقہ جعفری کہتی، اس لحاظ سے بھی کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس لحاظ سے بھی کوئی جواز نہیں ہے. یہ جلوس ہر سال قتل و غارت کا سبب بنتا ہے. لہذا جیسے ایران میں بند ہے، پاکستان میں بھی بند کر دیا جائے. جیسے انڈیا میں بند ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی اس پہ پابندی لگا دی جائے. جب اس کا نام خود ان کی بنائی ہوئی فقہ جعفری میں بھی کہیں نہیں، تو شرارت کے طور پہ یہ گلی گلی کیوں نکالے جاتے ہیں؟ اہل سنت کا یہ مطالبہ ہے، حکومت کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ اونچی آواز سے، ہر سال جو جلوس قتل و غارت کا سبب بنتے، بند ہو جائے یا نہیں؟ فقہ جعفری نام کی کوئی فقہ نہیں ہے. امام جعفر صادق نے ایسی کوئی خلیج فقہ نہیں لکھی. توجہ فرمائیے، ایسی کوئی خلیج فقہ امام جعفر صادق نے نہیں لکھی جس میں یہ تحریر ہو. مجبوراً میں الفاظ زبان پہ لا رہا ہوں کہ شاید آپ کی آنکھیں کھل جائیں یا حکومت کے کان کھلیں. امام جعفر میرا پیر ہے، امام جعفر میرا مرشد ہے، امام جعفر ملت اسلامیہ کا مایا ناز، فخر مایا ناز، قابل فخر فرزند ہے. ان نے کوئی ایسی خلیج سکا نہیں لکھی جس میں یہ تحریر ہو کہ تمہیں پانی نہ ملے تو تھوک سے استنجا کر لیا جائے. آپ سمجھیں گے مذاق ہے؟ نہیں. ملا یاذر الفقی، روافض کی مشہور کتاب یاد کیجئے، ملا یاذر الفقی، یاد کر لیجئے نام، ملا یاذر الفقی، میم نون آگے لام الف لا، مل کے بنے گا ملا، آگے یہ پھر ہے حلوے والی، پھر زاد، پھر را، آگے سے قاف، آگے باریک سی چھوٹی سی اے، جیسے چار کا حصہ پایا جاتا ہے. یہ نام ہے، آپ کے لیے اتنی تفصیل نہیں کی، باہر جڑی میری برادری بیٹھی ہو دے واسطے کسی کے لکھ لوے. ملا یا حضر ہول، اونچی آواز سے، ملا یا حضر ہول فقیر، یہ کتاب ہے. اس کتاب میں تحریر ہے کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تھوک کو استعمال کر لیا جائے. قرآن کہتا ہے پانی نہ ملے تو مٹی استعمال کرو، تیمم کر لو. قرآن کی اینٹی، قرآن کے برعکس، قرآن کے خلاف یہ خلیج کتاب دعوت دے رہی ہے کہ تم تھوک کو استعمال کرو، جبکہ اس کو استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ سراپا غلاظت ہی غلاظت ہے. ایسی غلاظت کی بھری ہوئی کوئی فقہ امام جعفر نے نہیں دی، ان کی طرف منسوب کر کے فقہ جعفری کہنا ملت اسلامیہ کے ساتھ غداری ہے. ہم قطعاً امام جعفر کی طرف اس قسم کی غلط نسبت کو برداشت نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اونچی آواز سے، امام جعفر کی ایسی کوئی خلیج فقہ نہیں. توجہ فرمائیے، روافض کی کتب میں موجود ہے اور امام کی طرف منسوب کر کے کہا گئے کہ ایک آدمی اگر چونا مل لے سارے وجود پہ، کپڑے اتار دے تو کوئی حرج نہیں، دکان پہ بیٹھے رہے ننگا نہیں ہے، بازاروں میں پھرتا رہے ننگا اونچی آواز سے ننگا نہیں ہے. مسجد کے خطبے واسطے کھڑا ہو جاوے تو ننگا نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ فقہ مان لیں اونچی آواز سے؟ میں جو حوالے عرض کر رہا ہوں نہ ملیں تو مجھے چوک پہ کھڑا کر کے گولی مار دیں، اور اگر ملتے تو یہ خلیج فقہ قتل امام جعفر کی فقہ نہیں ہے، نہ پاکستان میں جاری کرنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ معلوم نہیں یہ خلیج حوالہ جات، یہ خلیج لٹریچر کہاں سے آیا؟ توجہ فرمائیے، کیا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ نوجوان دو چیزہ بہن وہ آج ایک گھنٹہ کسی کے پاس ہو، کل دوسرا گھنٹہ کسی اور کے پاس، پرسو تیسرا گھنٹہ کسی اور کے پاس، اور پھر آپ اس اپنی بہن یا بیٹی یا مسلم خاتون کے لیے خطبہ پڑھیں میٹ پہ کھڑے ہو کر کہ یہ بدماشی کے بعد غسل کرے گی تو اس کے پانی کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوگا. ایک غلط کہہ رہا ہوں، 70 فرشتہ پیدا ہوگا. ایک میں نے غلط کہا، 70 فرشتہ پیدا ہوگا، اور وہ فرشتے ان پانی کے قطرات سے پیدا ہو کر ان مدعا کرنے والے نوجوان اور لڑکی کے لیے قیامت تک دعائیں کرتے رہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خلیج تحریر، یہ خلیج نصریہ امام جعفر نے پیش کیے؟ اونچی آواز سے آپ کی غیرت دوبارہ کرتی ہے؟ اور اونچی آواز سے غیرت دوبارہ کرتی ہے کہ میری بہن، میں اور کسی کی نہیں کہتا، میری بہن آج گھنٹہ ایک کے پاس ہو، متا کی جائے گی، مٹ جو سے متا، ایک دوپٹے سے متا، تحریر ہے ولاس نال تحریر ہے، روپے سے متا، شام تک متع ختم، اگلے دن کسی اور کے پاس، کیا یہ غیرت گوارا کرتی ہے؟ یہ بے غیرتی کا پروگرام امام جعفر جیسا پیغمبر کے خاندان کا نمایاں فرد پیش نہیں کر سکتا. یہ اپنے سبا یہودی نے پیش کی ہے جس پہ ہم لات مارتے ہیں، ہم کوئی اس نظریے کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے یہ نہیں؟ یہ فقہ مان لی جائے، پاکستان میں نافذ ہو. اونچی آواز سے آخری بات کہہ کے ختم کروں، کیا یہ امام جعفر کی پیش کردہ فقہ ہے جس میں یہ تحریر ہو؟ شخص سوال کرتا ہے، تھک تو نہیں گئے؟ دو گھنٹے ہو گئے مجھے بولتے ہوئے. ٹھیک ہے، صبح جمعہ نہیں پڑھنا، پانچ منٹ اور لے لوں، صرف پانچ منٹ. ایک شخص سوال کرتا، حوالے یاد بھی رکھ سکے کوئی نہ جی، میری تھوکا لی میں گل دسی کہڑی کتاب ہے؟ اونچی آواز، میں نہ بتلاتا مائک پہ، میں نہ بتلاتا، اللہ کی قسم میں نے مجبوراً بتلایا کہ شاید تمہاری آنکھیں کھل جائیں، یا بہر جڑی برادری بیٹھی ہے شاید وہ لکھی وہ دیا آنکھیں کھل جائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میری طرف، کیڑی کتاب ہے بھلا؟ ملا لکھ بھی لوگے کیسے لکھی جاتی ہیں جی؟ کوئی پوچھے کہ کون سی کتاب ہے، نام لکھو، لکھ لوگے؟ جزاک اللہ. توجہ فرمائیے، ایک آدمی سوال کرتا ہے آخری بات، امام صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کے حواریوں میں تمام وہ لوگ موجود ہیں جو بھنگی، چرسی، اچکے، ڈاکو، لواطت میں مبتلا، چوری اور ڈاکے میں مبتلا، شراب اور جوئے میں مبتلا، یہ تمام آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ کی میٹکوں میں بیٹھے، آپ کے دوستوں میں شریک ہیں، تمام وہ ہیں. اور اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے دشمن ہیں، ناسبی کے نام سے ان دشمنوں کا گویا نام لیا گیا ہے، وہ لوگ نمازی ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، جہاد کا نام آیا تو بھاگتے ہیں. آپ کے دشمن تمام نیک ہیں، آپ کے دوست تمام بدماش ہیں، یہ وجہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. یہ سوال کس پہ ہوا ہے؟ امام باقر پہ. امام اونچی آواز سے، امام باقر پہ. سوال کرنے والا کون ہے؟ ابو اسحاق لیسی. کون ہے سوال کرنے والا؟ ابو اسحاق لیسی. یہ سوال و جواب کون سی کتاب میں درج ہے؟ جہاں اور عربی اور فارسی کتب میں یہ درج ہے، جن تک شاید آپ کی دسترس نہ ہو، میں ان کے نام سے ہٹ کر آسان کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، مولوی مقبول حسین دہلوی رافضی مجتہد نے زمیمہ ترجمہ قرآن نے یہ روایت سوال و جواب کے ساتھ اردو زبان میں تحریر کی ہے. آپ کو یہ زمیمہ نہ ملے تو حق نواز یہ زمیمہ پیش کرنے کو تیار ہے. توجہ فرمائیے. آگے سوال تو ہو گیا, آپ کے دوست سارے بدماش, آپ کے دشمن سارے, اونچی آواز سے امام صاحب آپ بتلائیے یہ چکر کیا ہے. امام صاحب مسکراتے ہیں. امام صاحب نے کیا اونچی آواز سے مسکراتے ہیں. وہ کہنے لگا حضرت آپ نے تو مسکرا دیا, ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا کہ جتنے آپ کے دوست ہیں وہ سب جہنم میں, بدماش جو ہیں تو جہنم میں نہیں جائیں گے اور جتنے دشمن ہیں سب نیک ہیں. امام صاحب نے فرمایا نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک ایسا راز ہے جس راز سے اللہ نے پردہ ہی نہیں ہٹایا. اس نے کہا اچھا آپ کا تو راز رہا, ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. میں بیٹھتا ہی آپ کے پاس, توجہ فرمائیے, جانا نہیں ہے, دعا کا وعدہ کیا آپ نے, میں بیٹھتا ہی نہیں میں جا رہا ہوں. امام کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ تو میرا قریبی ہے, میرا ہواری ہے, دوست ہے اور بہت بڑا آدمی ہے, جا رہا ہے. اس نے بٹھا لیا, بٹھا کے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے دو مٹیاں پیدا کی تھی, ایک مٹی گندی ایک مٹی بڑی اچھی, ایک پانی گندا ایک پانی بہت اچھا, گندا پانی گندی مٹی پہ چلایا, اچھا پانی اچھی مٹی پہ چلایا. اچھی مٹی سے امام اور ان کے شیعہ پیدا کر لیے اور بری مٹی سے اماموں کے دشمن پیدا کر لیے ناسبی. اس شکل میں یہ ساری دنیا میدان میں آ گئی. لیکن کہتے ہیں کہ پیدا اس طرح کیے کہ جو اچھی مٹی تھی اس سے تو امام ہی پیدا ہو گئے, لیکن جو اس سے مٹی بچی نا تھوڑی سی, وہ گندی مٹی کے ساتھ ملا کے اللہ نے شیعہ اور ائمہ کے دشمن پیدا کیے. انہوں نے کہا کہ پھر آگے نتیجہ کیا نکلا. فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تو دیکھتا ہے نا میرے دوستوں میں بدماشی چوری اچکا شرارت شراب خوری, یہ تمام شرارتیں جو تو دیکھتا ہے میرے دوستوں میں, یہ اس گندی مٹی کا اثر ہے جو ہمارے دشمنوں کی مٹی تھی. اور جو تو ہمارے دشمنوں نے نماز روزہ حج زکات قرآن کی تلاوت دیکھتے وہ ہمارے والی اچھی مٹی کا اثر تھا. اب وہ ابو اسحاق کہتا ہے پھر بھی ساڈا تو نتیا ستیاناش ہو گیا نا, وہ تو گئے جنت میں نے کیے کر کے, ہم جہنم گئے جو آپ کے دوست ہیں. تو امام کہتے ہیں گھبراؤ نہیں, قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العالمین تمام سنیوں کی نمازیں تمام سنیوں کے روزے تمام سنیوں کی حج تمام سنیوں کی زکات خیرات عبادات جہاد وہ ان سے لے کر ہمارے شیعوں کو دے دے گا. ہمارے شیعوں کی تمام برائیاں بشمول چوری ڈاکا وہ لے کے سنیوں کو دے دے گا, پھر اعلان کرے گا یہی میرا عدل و انصاف ہے, سنی جہنم شیعہ جنت. مزہ ہے کہ نہیں اونچی آواز سے. اب ایک آدمی کو یقین ہو جائے کہ زنا کروں گا میں, ایک دفعہ کروں دو دفعہ چار دفعہ دس مرتبہ سو مرتبہ زنا کروں گا میں اور قیامت کے دن میرے اس زنا کی سزا ملنی ہے حق نواز کو, کیا خیال ہے آپ کا؟ سزا کس کو ملنی ہے؟ حق نواز کو. کروں گا میں, ایک آدمی تصور کر لے زنا سزا ملے گی حق نواز کو, وہ زنا سے رک جائے گا یا اور دب کے کرے گا؟ اس کو تو حق نواز سے دشمنی ہے, وہ کہے گا یا اور جہنم میں جلے گا اور زیادہ سے زیادہ کرے گا. یہ ہے فقہ جعفری. اگر فقہ جعفری میں یہ حوالہ نہ ملے حق نواز کو گولی مار دو, اگر یہ فقہ جعفری میں حوالہ مل جائے تو ہم ملک کے خادم ہیں, ملت کے خادم ہیں, مذہب کے خادم ہیں. یہ فقہ جعفری کے نام سے مشہور کی جانے والی فقہ ملک کی غدار ہے, ملت کی غدار ہے, مذہب کی غدار ہے, قرآن کی غدار ہے. اس کو پاکستان میں نہیں پنپنے دیا جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم قتل ملک میں گنڈا گردی نہیں چاہتے, ہم قتل نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جلوس نکلنے لگ جائیں, ہم نہیں چاہتے اس میں سٹرائک ہو, ہم نہیں چاہتے اس میں ہڑتالیں شروع ہو جائیں, ہم نہیں چاہتے اس میں آگ لگنے لگ جائے, ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ایک دوسرے کا دست و گریبان ہو جائیں. میں آپ کو قتل نہیں کہتا, آپ لٹھ اٹھا لیں, میں آپ کو نہیں کہتا آپ فساد مچائیں, میں آپ کو قتل نہیں کہتا آپ کوئی ادھم مچا دی، لیکن اتنا میرا حق ہے آپ دوست اور دشمن کی پہچان پیدا کریں، اور یہ بھی مجھے حق ہے کہ میں آپ کی وساطت سے حکومت سے مطالبہ کروں کہ جس فقہ جعفری کے نام سے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جس کے لیے جنید نے معاہدے کے دستخط کیے ہیں، وہ کوئی فقہ نہیں ہے، وہ جعفر صادق کو بدنام کرنے کے لیے غلاظت کے پرندہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں میری درخواست ہے، میرا مطالبہ، اسی فقہ کو شرعی عدالت میں لائیے، اس کو ماننے والے دلائل دے، اس کی صداقت کے ہم دلائل دیتے ہیں، اس کے بطلان کے، شرعی عدالت اگر فیصلہ کر دے یہ کوئی فقہ ہے یا جعفر صادق نے لکھی ہے یا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا یہ کوئی معقول بات ہے تو نافذ کر دی جائے، اگر شرعی عدالت میں اس کو پارا پارا کر دیا جائے، اگر اس کو ہم اڑا دیں، اگر اس کی کوئی حقیقت نہ ہو تو اس کو پاکستان میں نافذ ہونے کا خواب بھی نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے بازو الاحترام سامعین، اسی فقہ میں نے بتلایا، علی پہ غلط الزام لگائے گئے ہیں، اسی فقہ کے میں نے یہ چند ایک اور نمونے آپ حضرات کے سامنے رکھی، حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو علی کا نوکر بنائے، مجھے اور آپ کو علی کا خادم بنائے، مجھے اور آپ کو علی کو مرشد ماننے کی توفیق دے، مجھے اور آپ کو علی کا نام گلی گلی عام کرنے کی توفیق بخشے۔ میں ان نوجوان سنی مسلمانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس تقریب کو ترتیب دے کر مجھے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، جو حضرات آپ بیٹھے ہیں یا جو گلی میں نظر آ رہے ہیں مجھے، میں سب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے رات کے اس حصے تک میری گفتگو سنی۔ مزید آپ سے درخواست ہے، خدارا دیانتداری کے ساتھ دست رستہ درخواست کرتا ہوں، میں آپ کے مسلک کا ایک کارکن ہوں، آپ کے مسلک کا ایک ترجمان ہوں، دست و بازو بنیے، جو کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور مفتی اعظم کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ذمہ دار آپ کے شہر کے ذمہ دار عالم جس کو میں فتوے کے لحاظ سے اتھارٹی مانتا ہوں، اور آپ کا شہر بھی ان کو فتوے کے لحاظ سے ایک اتھارٹی مانتے ہیں، میں نے ان کی موجودگی میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے بات کی ہے۔ آج میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ نوجوانوں نے اس عنوان سے کانفرنس کی، رات کے اس حصے تک آپ بیٹھے، اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے، میری گزارشات کو قبول فرمائے، ہماری حکومت کو سچ اور باطل میں امتیاز کی توفیق بخشے، جو آپ حضرات تشریف لائے ہیں آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ چٹ پڑھ لوں؟ جی مجھے آواز ہے۔ چٹ میں صرف یہ لکھا ہے کہ مولانا مودودی نے ایک غلیظ کتاب لکھی ہے جس میں صحابہ کرام کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے، اور یہ کتاب ہے یکم، اور یہ کتاب ایم اے کے کورس میں شامل ہے، لہذا مطالبہ کیا جائے کہ اس کتاب کو ضبط کر لیا جائے۔ اس کتاب کے خلاف مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا غلام گاؤں صاحب ہزاروی رحمہ اللہ نے ایک مدت تک بڑی کوشش فرمائی، علماء نے بھی کوشش کی اسے ضبط کیا جائے، یا صحابہ رسول کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ آج بھی بے شک میں نوجوانوں کے ان جذبات کی قدر کرتا ہوں، میرا آج بھی مطالبہ یہی ہے کہ بشمول خلافت و ملوکیت جیسی غلیظ کتاب کے اور بھی کئی کتابیں جو صحابہ اکرام کے خلاف زہر اگلتی ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے، قطعاً آل و سنت اس قسم کا لٹریچر برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ضبط ہونا چاہیے یا نہیں؟ جو جائز بات ہے وہ ہم کہیں گے، قطعاً رو رعایت کسی کی نہیں ہوگی، چاہے کوئی ہو صحابہ کے خلاف جو لکھے گا، اپنا ہو بیگانہ ہو کوئی ہو، اسے معاف ہے۔ اونچی آواز سے صحابہ ایمان کا جز ہیں، ان سے پیارا ہم اللہ اور رسول کے بعد کسی اور کو نہیں سمجھتے۔ میرے بعد بولے احترام سامی دیکھیے، اچھا انجمن دار المطالعہ اصلاح المسلمین کے زیر اہتمام عظمت صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب فاروقی، حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب ضیاء کمالیہ اور حق نواز شرکت کریں گے، دیگر علماء کرام بھی تشریف لائیں گے۔ 4 جولائی بروز جمعرات بعد از نماز عشاء مسجد رحمانیہ محلہ بڈھے والا، آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں۔ اب آپ کے سامنے حضرت مفتی اعظم جھنگ وہ دعا فرماتے ہیں، دعا سے پہلے جو دوست دروازے میں کھڑے ہیں نا، میری درخواست ہے یا یہی کھڑے رہیں یا بیٹھ جائیں، جائے کوئی نہ، دیکھیں اب دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا ایک مقصد ہے. ہم نے اب تک جو کیا میں سمجھتا ہوں نیکی کی ہے، نیکی کیا یا نہیں کی؟ مجھے آواز سے عبادت ہے نا علی کا تذکرہ، علی کے دشمنوں سے قوم کو آگاہ کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ تو عبادت کی اب تک یا نہیں کی؟ تو اس عبادت کا فائدہ اللہ سے لیں یا نہ لیں؟ عبادت پیغمبر نے فرمایا دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا مقصد ہے. آپ حضرات نے الحمدللہ کی عبادت کی ہے، حضرت دعا فرمائیں گے، دعا کے بعد جلسہ اختتام پذیر ہوگا، پھر اگلے جلسے کا اعلان آپ نے سن لیا. اللہ رب العالمین میری ان گزارشات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.